السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ اس ملت کے نونہال اور باغ اسلام و دین کے گلستان کے یہ پہنچے، یہاں پر ایک مقدس ترین فریضے کی انجام دہی کے بعد آج اپنے تعلیمی دورے کے اختتامی مراحل پہ ہیں اور طے کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان نونہالوں کو مستقبل کے ان سرمایوں کو پروردگار علم و عمل کی زینت سے آراستہ فرمائے، تعلیم و تربیت کی زینت عطا فرمائے، انہیں ہر شر و بلا سے محفوظ فرمائے، اور ان کے والدین کو اور ان کے معلمین کو خداوند تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے، اور خصوصاً جن احباب نے، خواتین و حضرات نے اس تعلیمی دورے کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کی اس زحمت و عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. امید ہے کہ اس تعلیمی دورے میں اور تربیتی دورے میں ان عزیزوں نے، بچیوں نے اور بچوں نے ضروری آداب اور وہ تعلیم اور تربیت حاصل کی ہے انشاءاللہ، اور اسے اپنی عملی زندگی میں انشاءاللہ بروئے کار بھی لائیں گے. اگر ہم بہت سارے کام جو لوگ انجام دے رہے ہیں اور ہم بھی انجام دے رہے ہیں، ان کاموں میں ترجیح کسی کام کی معین کریں کہ سب سے بہترین کام، سب سے اعلیٰ کام اور سب سے اہم اور بنیادی کام کیا ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے جسے آپ نے انجام دیا اور ان بچوں نے شرکت کر کے اس میں حصہ لیا، اور والدین نے بچوں کو یہاں پہنچا کر اپنا فریضہ انجام دیا. تعلیم و تربیت انسان کی سب سے پہلی، سب سے بڑی اور سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے. حتیٰ وہ چیزیں جن کے لیے ہم بچوں کے لیے زیادہ پریشان رہتے ہیں، ان سے بھی زیادہ اہم ضرورت تعلیم و تربیت ہے. تعلیم و تربیت کا مرحلہ یہی ہے جس مرحلے میں یہ ہمارے عزیزان موجود ہیں، ہم اسے طے کر رہے ہیں، لیکن یہ عزیزان ابھی اسی مرحلے میں موجود ہیں۔ روایات میں ہے جو ایک محاورے کی شکل اختیار کر کے یہ روایت گویا کہ الحرف فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپنے میں ایک بات سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے انسان نے پتھر پر کوئی چیز گندا کر دی ہو، نقش بنا دیا ہو اس کا۔ ہزاروں سال قدیمی نقش پتھروں پر جو بنائے گئے تھے آج تک یادگار کے طور پر موجود ہیں، کئی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، کہیں عام جگہوں پر نصب ہیں یہ پتھر یا کتیبے۔ پرانے زمانے میں جو عبارت یا جو علم یا جو بات بہت زیادہ زمانوں کے لیے محفوظ رکھنی مقصود ہوتا تھا اسے پتھر پہ لکھا کرتے تھے، چونکہ کاغذ پہ جو چیز لکھی جائے کاغذ کی عمر کم ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بھیگ جاتا ہے، اس کے اوپر لکھائی مٹ جاتی ہے، پتھر کے اوپر لکھتے تھے، اس لیے کہ پتھر کے اوپر جو چیز لکھ دی جائے وہ مٹتی نہیں ہے۔ اس روایت میں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ بڑوں کو جو بات سکھائی جائے وہ ایسے ہے جیسے آپ نے کچی پینسل سے اخباری کاغذ پہ کچھ لکھ دیا ہے جو جلدی مٹ جاتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹوں کو اگر بچپن کے عمر میں کسی بچے کو اگر آپ نے کوئی بات سکھا دی تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پتھر پر کوئی چیز نقش بنا دی ہے جو کبھی بھی نہیں مٹے گی۔ یہ عمر اس لیے اہم ہے کہ تعلیم پانے کے لیے، تربیت پانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کا وجود اس طرح سے رکھا ہے کہ یہی عمر مناسب ہے۔ اس عمر میں صرف سیکھنے کی گنجائش ہے، پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اس کو اگر میں مثال دوں، عام مثال جو بچے بھی سمجھ جائیں اور بڑے بھی سمجھ جائیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیوار بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے سیمنٹ بناتے ہیں، ریت ڈالتے ہیں، اس میں سیمنٹ ڈالتے ہیں، یہ سیمنٹ کچھ دیر کے لیے نرم ہوتا ہے، اس سیمنٹ سے بلاک بنائیں تو بھی بن جاتا ہے، اس سیمنٹ سے پلستر کریں تو بھی ہو جاتا ہے، اس سیمنٹ سے کوئی اور چیز بنائیں تو بھی بن جاتی ہے۔ یا جیسے سفالگر جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، مٹی کا برتن بنانے کے لیے پہلے وہ مٹی گوندھتا ہے، گارا بناتا ہے، گل جس کو کہتے ہیں، یہ مٹی ابتدا میں بہت نرم ہوتی ہے، جو برتن بھی بنانا چاہیں بن جاتا ہے، اس سے کوزا بنائیں بن جاتا ہے، پیالہ بنائیں بن جاتا ہے، گھڑا بنائیں بن جاتا ہے، پلیٹ بنائیں بن جاتی ہے، جو چیز بنانا چاہیں اس مٹی سے بن جاتی ہے۔ بننے کے بعد یہ مٹی خشک ہو جاتی ہے، خشک ہونے کے بعد بھٹی میں جاتی ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، جب خشک ہو جاتی ہے اب اس کا کچھ نہیں بن سکتا، اگر کچھ بنانے کی کوشش کی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب بھٹی میں چلی جائے، گرم ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو ہلکی سی اگر چوٹ بھی لگے تو اس میں درار پڑ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ مٹی سے اس وقت تک جو چاہیں بنا سکتے ہیں جب تک وہ ابتدائی اور نرم حالت میں ہے، جب سخت ہو جائے، سوکھ جائے، خشک ہو جائے، بھٹی میں چلی جائے، پھر کچھ بننے کے قابل نہیں رہتی۔ انسان کی عمر بھی اسی طرح سے ہے، ابتدائی عمر اس مٹی کی مانند ہے جو نرم ہے، بنانے والے کے اختیار میں ہے، اسے جو بنانا چاہے اسے بنا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا اس مٹی کو، یہ پڑے پڑے یہیں پہ خشک ہو جائے گی، یہ سیمنٹ خشک ہو جائے گا، اگر خشک ہو گیا تو ہتھوڑوں سے بھی نہیں ٹوٹتا، اس سے کچھ بنتا بھی نہیں ہے، نہ اسے رگڑ کے کچھ بنایا جا سکتا ہے، نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کوئی شکل نہیں دی جا سکتی. حضرت امام صادق علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی مبلغین دین کو اور معلمین کو، استادوں کو، کہ آپ دین سکھانے کا آغاز کریں بچپن سے نونہالوں کو. علیکم بالاحداث. امام فرماتے ہیں یہ خالی کھیت کی طرح ہیں، اس کھیت میں جس نے بیج ڈال دیا، اس کھیت کی یہ خصوصیت ہے کہ اسی بیج کو اگا دیتی ہے یہ کھیت، جو ڈال دیا آپ نے. اگر آپ نے بڑھ کر پہلے کوئی اچھی فصل ڈال دی، یہ آپ کا بیج اگا دے گا. اگر آپ سے پہل کر کے کسی اور نے کوئی اور فصل ڈال دی، بیج ڈال دیا، اس سے وہی بیج اگ جائے گا، اور یہ نسل اسی کی ہوگی جس نے پہلے بڑھ کر بیج ڈال دیا. عزیزان، چھوٹے عزیز بھی توجہ کریں اور والدین بھی توجہ کریں اور معلمین و بزرگان بھی، کہ اس وقت یہ خالی کھیت خالی اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ہر چیز، اس معاشرے کی ہر چیز ان کے اندر کوئی نہ کوئی بیج ڈال رہی ہے، بو رہی ہے. میڈیا کچھ ڈال رہا ہے، ٹی وی کچھ ڈال رہا ہے، در و دیوار ان بچوں کی وجود میں کچھ نہ کچھ چیز بیج بو رہے ہیں، اور جو کچھ وہ بو رہے ہیں وہ بہت زہریلی فصل ہے، زہریلا بیج ہے. جون جو بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ بیج اگتا جاتا ہے ان کے اندر، فساد کا بیج، تباہی کا بیج، موت اور ہلاکت کا بیج بو رہے ہیں. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور اپنے بچوں کو حالات کے سپورٹ کر دیں، سوسائٹی کے سپورٹ کر دیں، گلی و کوچہ میں ان کو آزاد چھوڑ دیں اور ان کو میڈیا اور ٹی وی کے حوالے کر دیں، جو کچھ وہ بوئیں گے وہ ایسا تباہ کن ہے، اتنا فاسد بیج ہے وہ، کہ جس جس کے اندر وہ اگے گا فساد کی شاخیں اور فساد کا درخت اگے گا اس کے اندر، اور اگ رہا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ امانتیں دی ہیں، یہ بچے، اگرچہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، اچھا ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے بچے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ہماری گود میں، ہماری آغوش میں، ہم ان کے مالک نہیں ہیں. اس لیے آپ انہیں کوئی صدمہ نہیں پہنچا سکتے، آپ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ انہیں کوئی دکھ رنج نہیں دے سکتے. اگر کوئی چاہے کہ میرا اپنا بچہ میں اس کا بازو توڑنا چاہتا ہوں، مجرم ہے یہ انسان، سزا ملے گی جو اپنے بچے کا بازو توڑے. حتیٰ ایک انگلی اگر توڑنا چاہے نہیں توڑ سکتے، اگرچہ بچہ آپ کا ہے، آپ کی آغوش میں اللہ کی امانت ہے. یہ امانتوں میں انسان ناجائز تصرف، ناجائز استعمال نہیں کر سکتا. یہ امانتیں ہمیں اللہ کو لوٹانی ہیں اس طرح سے جس طرح اللہ نے دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پاک و پاکیزہ امانتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں پاک و پاکیزہ بنا کر انہیں خدا کو واپس کرنا ہے. ہم جاتے ہیں خدا سے امانتیں مانگتے ہیں، خدایا اولاد دے، اولاد نرینہ دے، بچہ دے. وہ خدا دے دیتا ہے، ہماری بات سن لیتا ہے، نظر نیاز کرتے ہیں، اس نظر نیاز کے نتیجے میں، دعا کے نتیجے میں اللہ ہمیں اولاد دے دیتا ہے، یہ امانت ہمارے حوالے کر دیتا ہے. لیکن اولاد مانگتے ہوئے اس دن کا بھی سوچیں کہ یہ مجھے لوٹانی بھی ہے اللہ کو، یہ واپس بھی دینی ہے مجھے. کیا بنا کر اللہ کو واپس دیں گے؟ کس شکل میں خدا کو یہ امانت واپس کریں گے؟ ایک ہی ذریعہ اس امانت کو سالم و صحیح طور پر خدا کی طرف لوٹانے کا ہے، تعلیم و تربیت. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو صرف اسی ایک کام کے لیے مبعوث فرمایا ہے، معصومین کو صرف اسی ایک فریضے کے لیے بھیجا ہے، تعلیم و تربیت کے لیے. چونکہ انسان محتاج تعلیم ہے اور تربیت کا محتاج ہے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوبصورتی کے ساتھ مطالعہ کریں, والدین بھی اور بچے بھی اور بڑے بھی سب, شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا, ہر کتاب کا جو ملتی ہے, اگر آپ نے دین سمجھنا ہے, اگر آپ نے زندگی کا مقصد سمجھنا ہے, اگر آپ نے اپنے فریضے سمجھنے ہیں, ان فریضوں کو ادا کرنے کا طور طریقہ سمجھنا ہے, اس بزرگوار کی کتابوں کا مطالعہ کریں. ویسے ہر مفید کتاب پڑھیں, لیکن یہ کتاب, یہ سلیبس ضرور پڑھیں آپ شہید مطہری کا. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ تعلیم و تربیت اور صنعت اور انڈسٹری میں فرق ہے. تعلیم و تربیت اور چیز کا نام ہے, صنعت اور انڈسٹری ایک الگ چیز کا نام ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے رائج ہمارے ملک کے اندر اور اسی طرح کا پوری دنیا میں ہے, یہ صنعت ہے, نظام تعلیم نہیں ہے. یعنی نظام تعلیم و تربیت نہیں ہے, صنعت ہے, فیکٹریاں ہیں. یہ جیسا آپ نے ابھی مشرب ناب کے حوالے سے ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا مطالعے کا اپنا شوق و ذوق اور فہم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں اس وقت جس نظام تعلیم میں ہم مبتلا ہیں, اس کے بہت سارے نقائص ہیں, کمزوریاں ہیں. سب سے بڑی اور پہلی کمزوری اگر اس کی پکڑی جائے وہ یہ ہے کہ یہ سرے سے نظام تعلیم نہیں ہے, یہ نظام صنعت ہے, انڈسٹری ہے, یہ تعلیم نہیں ہے. یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام احکام ہی لے کر نہیں آیا, احکام سے پہلے نظام لے کر آیا ہے. یعنی اسلام میں پہلے نظام بیان ہوا ہے, بعد میں اس نظام کے احکام بیان ہوئے ہیں, لیکن ہم نے اسلام کو آخر سے پکڑا ہے, جا کر اوپر سے, نیچے سے نہیں پکڑا. اگر آپ ایک درخت کو اوپر سے پکڑیں کیا ہاتھ آئے گا, یہ بچے جواب دیں. اگر ایک پودے کو اوپر سے پکڑیں کیا ہاتھ آئے گا, پتے ہاتھ آئیں گے اور شاخیں ہاتھ آئیں گی. ایسے ہی ہے نا, پودے کو اوپر سے جا کر پکڑیں تو پتے اور شاخیں ہاتھ آئیں گی. پتے اور شاخیں کس چیز پہ لگتے ہیں؟ درخت پہ. درخت کس چیز کا نام ہے؟ بتاتے رہیں ساتھ ساتھ. پودا. پودا کس چیز کا نام ہے جس پہ شاخیں اور پتے لگتے ہیں؟ جڑیں اور تنا. تنا ہے اور جڑیں ہیں. یہ درخت ہے, اس درخت کے اوپر شاخیں اور پتے لگتے ہیں. اگر آپ اوپر سے جا کر اس کو پکڑیں تو ہاتھ میں فقط کیا آئے گا؟ شاخیں اور پتے. درخت ہاتھ نہیں آئے گا. درخت اگر چاہیے آپ کو تو آپ کو کہاں سے پکڑنا ہوگا درخت کو؟ یا تنے سے پکڑو یا جڑوں سے پکڑو تاکہ پورا درخت ہاتھ آئے. اگر جڑیں اور تنہ آپ کے پاس آیا تو شاخیں اور پتے بھی آ جائیں گے, لیکن اگر شاخیں اور پتے ہاتھ میں آ گئے ضروری نہیں کہ درخت بھی ہاتھ آئے. بعض اوقات ہوتا ہے نا, آپ پکڑتے ہیں کسی شاخ کو اور اس کے پتے نوچ لیتے ہیں لیکن درخت وہی رہتا ہے. کیا ہے کبھی یہ کام؟ کریں گے درختوں کے پتے نوچیں گے یا نہیں نوچیں گے؟ نہیں نوچیں گے, لیکن تجربے کے لیے ایک دفعہ کر لیں یہ کام. ایک شاخ پکڑ کے, اس کے یہ شاخ ہے, اس کے اوپر یہ پتے لگے ہوئے ہیں, آپ اگر ایسے کھینچیں پتے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے, شاخ ادھر ہی رہے گی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اسلام ایک درخت کی طرح ہے, دین درخت کی طرح ہے. ہمیں پورا دین چاہیے یا دین کے پتے چاہیے؟ صرف پورا دین چاہیے. ہمیں دین کی شاخیں چاہیے یا دین کا تنہ اور جڑیں بھی چاہیے؟ تنہ اور جڑیں بھی چاہیے. اگر ہم نے شاخیں لے بھی لیں, دو چار شاخیں کاٹ بھی لیں اور درخت نہ لے کر آئے تو یہ شاخیں کچھ عرصے کے بعد کیا ہوں گی؟ مرجھا جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ خشک ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ بدنما ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ پھر اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے دین کو اس طرح سے پڑھا کہ موٹی موٹی باتیں، چند ایک باتیں دین کی آپ کو سیکھ لیں، تھوڑی سی تاریخی معلومات بتا دیں، تھوڑا سا آپ کو حکم چار پانچ، وضو کا طریقہ بتا دیا، فلاں طریقہ بتا دیا، یہ پتے آپ نے دین کے اوپر سے لے لیے، لیکن درخت ہاتھ نہیں آیا، یہ پتے جب گھر لے کے جاؤ گے اور پھر جا کر ٹی وی پر دیکھنے بیٹھ جاؤ گے، اور پھر گھر جا کر گیم میں مشغول ہو جاؤ گے، کرکٹ دیکھنے میں لگ جاؤ گے، دوسرے کاموں میں لگ جاؤ گے، تو یہ پتے جو لے گئے تھے یہ گھر میں جا کر خشک ہو جائیں گے۔ اگر یہ کیمپ یا ورکشاپ جو بچوں کی تعلیم و تربیت کا ہے، اس میں ہم بچوں کے ہاتھ میں پتے دے دیں تھوڑے سے، اور یہ پتے گھر لے جائیں، یہ جا کر ماں باپ کو دکھائیں، ماں باپ کی خوش ہوں، بڑے ہرے پتے بچے لائے ہیں ماشاء اللہ، یہ پتے وہ جگ گلاس میں رکھ دیں گے، چند دن ہرے رہیں گے، پھر مرجھا جائیں گے، پھر خشک ہو جائیں گے، پھر بدنما ہوں گے، پھر والدین ہی اٹھا کر، یہ بچہ ہی اٹھا کر اس کو باہر پھینک دے گا۔ یہی بچہ جو آج کیمپ میں آیا ہے، یہ دیکھیں اس نے جرمن کٹ کرائی ہوئی ہوگی اور بال نائی سے جا کر الٹے بال بنوائے ہوں گے اس نے، اور پتلون پھاڑی ہوئی ہوگی گھٹنوں سے، اور اپنے آپ کا ہولیا عجیب و غریب بنایا ہوگا اس نے، شوق ہے نا بچوں کو ایسے کٹ کرانے کا۔ یہ کون بچے ہوتے ہیں جن کے پتے دین کے مرجھا جاتے ہیں، وہ کل کو دیکھو جا کر خشک ٹینی کی طرح اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، دین گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر یہ پتا ہرا رہے، یہ پودا ہرا رہے، یہ درخت سدا بہار ہو، ہمارے گھر میں رہے، سدا بہار ہو، ہمیشہ اس پہ ہریالی ہو، پتے ہوں، پھل ہوں، پھول ہوں، تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اس کو تنے سمیت، اور وہ بھی تنا کاٹ کے نہیں لے جانا، بلکہ جڑوں سمیت، جڑیں اس کی نکالنی ہوگی اور جا کر اپنے گھر کے باغ میں کاشت کرنا ہوگا، اس کو لگانا ہوگا پودے کو، پھر اس کو پانی دیتے رہنا ہوگا، پھر اس کا خیال رکھنا ہوگا، پھر آپ دیکھیں کہ ہرا بھی ہے، پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں۔ اسی طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دین اس درخت کی طرح ہے، اگر آپ صرف چند احکام سکھا دیں بچوں کو، چند آداب سکھا دیں بچوں کو، ان احکام کے خشک ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ کیوں امکان ہے؟ چونکہ ان پتوں کے ساتھ تنا نہیں ہے، اور اس تنے کے نیچے جڑیں نہیں ہیں۔ اگر جڑوں سمیت کوئی چیز دے دی تو پھر یقین رکھیں کہ یہ زرخیز زمین، زرخیز مٹی میں جب جائے گا، چونکہ مٹی زرخیز ہے، زمین زرخیز ہے، پانی مل رہا ہے، کھاد مل رہی ہے، باغبان اس کا موجود ہے، لہٰذا یہ باغ ہرا رہے گا۔ لیکن اگر صرف پتے کاٹ کے دے دیے، یہ لے جاؤ، جیسے بازار میں پھول بکتے ہیں، وہ ایک دن کے لیے تو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، دوسرے دن مرجھا جاتے ہیں، وہ پھولوں کا دستہ اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، کوڑے میں پڑا ہوتا ہے دوسرے دن۔ کچھ طریقہ دین سکھانے کا اس طرح ہے، پھولوں کا گلدستہ بنا کے دیتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، وہ مرجھا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، پھر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اگلے سال پھر بچہ بھی وہی ہوتا ہے، میں والدین بھی وہی ہوتے ہیں، کوئی تربیت، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ احکام کا تنا نظام ہے، احکام جس تنے پر لگتے ہیں، احکام پتے ہیں اور شاخیں ہیں، ان کو کہتے ہیں فروع دین۔ فروع دین کہاں لگتے ہیں؟ تنے کے اوپر، تنا نظام ہے۔ اسلام کا تنا نظام اسلام ہے، اسلام کے شاخیں فروع دین ہیں، احکام ہیں، اور یہ تنا جڑوں کے اوپر قائم ہے۔ جڑیں کیا چیزیں ہیں؟ اصول دین یا نظریہ، آئیڈیالوجی، نظریات۔ اس آئیڈیالوجی سے نظام بنتا ہے، اور نظام کے اوپر شاخیں لگتی ہیں۔ اگر ہم احکام میں ہی سروکار رکھیں، صرف احکام ہی پڑھتے پڑھاتے رہیں، علماء بھی احکام بتاتے رہیں، معلم بھی احکام بتاتے رہیں، لیکن تنا نہ بتائیں کسی کو بھی، تو بچہ یہ شاخوں کو کدھر جا کے سبز رکھے گا؟ اور یہ تنے کے اوپر اگر نیچے اگر جڑیں نہ ہوئیں تو یہ کیسے سہارا رہے گا؟ لہذا دین سکھانے کا امام خمینی فرماتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دین کا نظریہ، دین کا عقیدہ، دین کی آئیڈیالوجی سیکھیں، پھر اس آئیڈیالوجی سے دین کا نظام باہر نکلے گا، اس نظام کے اوپر فروعات دین لگیں گے، احکام دین لگیں گے، لیکن ہم فقط احکام دین پڑھ پڑھا کے فارغ و تحصیل ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ احکام زیادہ دیر ہمارے پاس سرسبز نہیں رہے، ان پر عمل بھی نہیں کر سکتے، ہم بچہ بھی نہیں کر سکتا، ہم بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی نظام کی ضرورت ہے عزیزان، دین کے پاس ہر چیز کا نظام موجود ہے، ہر چیز کا نظام ہے، یعنی احکام نظام کے لیے ہیں، عبادی احکام، عبادتوں کے احکام نظام عبادت کے لیے ہیں۔ پہلے نظام عبادی برقرار کرو، پھر احکام عبادت پر عمل کرو، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام یہ نظام معیشت کے لیے ہیں، پہلے آپ کا نظام معیشت بنے، پھر اس کے اندر حلال و حرام کے احکام ہوں۔ اگر نظام معیشت نہ ہوا تو حلال و حرام میں فرق ختم ہو جائے گا، لہذا والدین بچوں کو حرام کھلاتے رہیں گے، بینکوں سے سود لیں گے، حرام کمائیں گے، جھوٹ سے پیسے کمائیں گے، جھوٹی تنخواہ لیں گے، فراڈ کریں گے، رشوت لیں گے، اور یہی پیسے آ کر بچوں کو کھلائیں گے، پھر بچوں کے لیے دعا بھی کرائیں گے کہ دعا کرو ہمارا بچہ نیک صالح اور مسلمان بھی ہو جائے۔ کس طرح سے نیک صالح ہو جائے؟ جب اس بچے کے پیٹ میں حرام بن ڈال رہے ہیں۔ حرام کیوں ڈال رہے ہیں؟ چونکہ مجبور ہیں حرام کھانے پر۔ کیوں مجبور ہیں؟ چونکہ نظام نہیں ہے ہمارا درست۔ اب کیوں پھر نظام کو ٹھیک نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہم احکام پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ و تحصیل ہو گئے، ہم نے تو اپنا سارا فریضہ انجام دے دیا۔ جب ہم نظام سیکھتے ہی نہیں ہیں تو نظام بدلیں گے کیسے؟ نظام بنائیں گے کیسے؟ اس نظام کے اندر عمل کیسے کریں گے جب ہم نظام پڑھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، نظام سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دین کے اندر ہر شعبے کے لیے نظام ہے۔ دین کا سیاسی نظام شیعہ مکتب فکر کے تحت ولایت فقیہ ہے، سیاسی نظام۔ اجتماعی نظام امامت و امت ہے۔ دین کا معیشت کا نظام یہ نہیں ہے جو آج ہمارے ملک کے اندر رائج ہے، نہ سرمایہ داری ہے نہ سوشلزم ہے، دین کا اپنا الہی عادلانہ معیشتی نظام ہے۔ اسی طرح دین کا ہر شعبے میں نظام ہے۔ اس وقت جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نظام تعلیم و تربیت ہے۔ دین کا اپنا مستقل نظام تربیت ہے، نظام تعلیم موجود ہے، اور ہمارے ملک میں جس نظام تعلیم میں اس وقت ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور خود بھی پڑھ اور پڑھا بھی رہے ہیں، یہ تعلیم کا نظام نہیں ہے، یہ صنعت کا نظام ہے، انڈسٹری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو فیکٹری بھیج رہے ہیں، نہ کہ مدرسے بھیج رہے ہیں، سکول نہیں بھیج رہے۔ فیکٹریوں کا نام سکول رکھا ہوا ہے، کالج رکھا ہوا ہے، یونیورسٹی رکھا ہوا ہے، یا دینی مدرسہ ہے، حقیقت میں یہ صنعتیں ہیں۔ صنعتیں صنعت میں اور سکول میں، یا صنعت میں اور تعلیمی مرکز میں، فرق یہ ہے کہ صنعتی نظام میں یا فیکٹری کے اندر خام مال، خام میٹیریل ڈالا جاتا ہے اور اس سے کوئی کام کی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی پروڈکٹ بنایا جاتا ہے۔ مثلا اس میں پتھر لے جاتے ہیں، پتھر کو پگھلاتے ہیں، اس پتھر سے لوہا نکالتے ہیں، لوہے کو پگھلاتے ہیں، اس سے اور ضرورت کی چیزیں، گاڑیاں بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، اور سامان زندگی اس کے لیے گارڈر بناتے ہیں اور دوسری چیزیں بناتے ہیں، سریا۔ یہ صنعت کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک میٹیریل کو، وہ رہتا میٹیریل ہی ہے، اس میٹیریل کی شکل بدل دیتے ہیں، شکل بدل کر اپنے ضروری کام کے قابل بنا دیتے ہیں۔ یعنی پہلے لوہے کا ایک بڑی راڈ ہوتا ہے، اس راڈ کو پگھلا کے سریا بنا دیتے ہیں، کیوں؟ چونکہ ہمیں سریا چاہیے ابھی۔ اسی لوہے کو پگھلا کے گارڈر بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں گارڈر چاہیے ابھی لوہے کا۔ اسی لوہے کو پگھلا کے کیل بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں کیل ٹھوکنے کے لیے کیل چاہیے ہمیں۔ اسی لوہے کو پگھلا کے اور ضرورت کی بہت ساری کھڑکیاں دروازے بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کھڑکیاں دروازے چاہیے۔ جبکہ تعلیم و تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک میٹیریل کو پگھلا کر اور اس کی شکل بدل دی جائے، لیکن رہے وہ وہی میٹیریل۔ اس لیے کہ جب لوہے کو آپ کیل بنا دیتے ہیں تو پھر بھی لوہا ہی رہتا ہے، آپ اسکریپ کو، لوہے کا جو کوڑا کباڑ ہے، اس کباڑ کو دوبارہ بیچتے ہیں، ریسائیکل کرتے ہیں، اس کباڑ کو پھر پگھلا کر، پھر اس کو میلٹ کر کے دوبارہ اس سے پھر کوئی نئی چیز بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح شیشے کی بوتلیں ہیں، یہ جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے دوبارہ ان کو میلٹ کر کے پھر ان سے شیشہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی شیشہ جب بوتل بن جائے تو بھی شیشہ ہے، جب کباڑ بن جائے ٹوٹ جائے بوتل تو بھی شیشہ ہے، یہ ٹوٹی ہوئی بوتل دوبارہ پگھلا کے پھر شیشہ بنا جائے پھر بھی شیشہ ہی رہتا ہے۔ یہ لوہے کو درجہ کمال تک نہیں پہنچاتے، یعنی لوہے کو پیتل نہیں بنا دیتے، لوہے کو تانبا نہیں بنا دیتے، لوہے کو سونا نہیں بنا دیتے، لوہا لوہا ہی رہتا ہے، اس کی شکل تبدیل کر کے اپنے کام کی چیز بنا لیتے ہیں، اسے اپنی ضرورت کی چیز بنا لیتے ہیں اسے، یہ صنعت ہے۔ اس وقت جو نظام تعلیم جس میں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو سرمایہ دار اپنی ضرورت کی کل، میخ، گارڈر اور لوہا بنا رہے ہیں۔ یعنی کسی کو سیل مین چاہیے، ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ سیل مین بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس فیکٹری کے اندر اس نے سامان بنایا ہے، اس نے سامان بیچنا ہے کہیں پر، سامان بیچنے کے لیے اس کو سیل مین کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو بچہ ہم نے بھیجا تھا وہ جہاں بھیجا تھا وہیں پر ہے، اس کو انہوں نے کچھ بنایا نہیں ہے، اس کی شکل تبدیل کر لی ہے، ایک عام بچے سے انہوں نے سیل مین بنا دیا، تھوڑا اور پڑھا کر اس کو سیل مینیجر بنا دیتے ہیں، تھوڑا اور پڑھا کر اس کو بس ان فیکٹری میں کوئی اعلیٰ ڈگری دے دیتے ہیں، کوئی اور بڑا عہدہ دے دیتے ہیں۔ یہی طریقہ والدین بچپن میں تھے، پڑھ پڑھ کے یہاں جا پہنچے ہیں، اور آج اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اس انڈسٹری میں بھیج کر، اور یہی چیزیں جو خود بنے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی یہی بنے، اور خوش ہیں کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے اسکولوں میں بڑی بھاری بھاری فیسیں بھیج دے کر ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ کیل اور میک اور گارڈر اور ٹیارن اور یہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چاہیے سرمایہ داروں کو، انہیں کے لیے چاہیے۔ لیکن جہاں بچے تھے یا جہاں ہم تھے، آیا ہماری جو بنیادی ضرورت ہے، مقصد خلقت ہے، جس بننے کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس نظام تعلیم نے ہمیں ایک قدم اس کی طرف آگے بڑھایا ہے؟ ایک قدم ہم نے اس کی طرف اٹھایا آگے؟ یہاں دیکھتے ہیں پاکستان میں اچھا گارڈر نہیں بناتے، اپنا میٹیریل بھیج دیتے ہیں ملک سے باہر، جاپان میں بھیج دیتے ہیں، امریکہ بھیج دیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بچے پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں اچھا میٹیریل نہیں بناتے، یعنی ہم نے خام مال دیا ہے، اس خام مال سے ایک کیل کانٹا انہوں نے بنانا ہے، چمچ چھری بنانی ہے انہوں نے، پاکستانی اچھا نہیں بنا سکتے اس کی شکل، باہر والے اچھا بناتے ہیں، اور پبلک اسکول اور ماڈل اسکول اور دوسرے سسٹم جو یورپین یہاں پر رائج ہے، وہ اچھی چیز، اچھا میٹیریل اسے بنا کے دیتے ہیں، یعنی وہاں کا بنا ہوا بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، بڑا ماہر ہوتا ہے۔ یہ نظام نہیں ہے، نظام تعلیم نہیں ہے، یہ نظام صنعت ہے، نظام یہ انڈسٹری ہے، ہر چیز انڈسٹری بن چکی ہے۔ نظام تعلیم، یہ جو ابھی بچوں سے سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر نظام تعلیم کی سب سے بڑی خامی کیا ہے، ایک بچے نے صحیح جواب دیا، وہ یہ تھا کہ یہاں نظام تعلیم انڈسٹری ہے، ایک انڈسٹری ہے، یعنی ذریعہ معاش ہے، اور انڈسٹری کے اندر ہمارے بچوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، خام میٹیریل سمجھا جاتا ہے، فیکٹری میں اس کو میلٹ کیا جاتا ہے، میلٹ کر کر اپنی ضرورت کا کارآمد انسان بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ میرا مقصد خلقت کیا تھا؟ میں دنیا میں کیوں آیا؟ مجھے یہاں بھیجا کیوں گیا تھا؟ مجھے اس شیپ میں کیوں بنایا گیا؟ میرے آنے کا مقصد کیا تھا یہاں پر؟ نہ، اس کی طرف کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرف اگر آپ نے سوچا تو انتہا پسندی ہو جائے گی، یہ شدت پسندی ہو جائے گی آپ کی۔ بس پہلی بات جو خصوصاً والدین ذہن میں رکھیں، جہاں تک یہ صدا پہنچے گی اور پہنچ رہی ہے، پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر تعلیم کے نام پر جو سسٹم موجود ہے، یہ نظام تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، بلکہ یہ انڈسٹری ہے، نہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیٹ کرنا اور چیز کو کہتے ہیں، اس کا اور معنی ہے، اور اس کو میلٹ کر کے کسی اور چیز میں تبدیل کرنا، کنورٹ کرنا، یہ اور چیز ہے۔ ایجوکیٹ کرنا اور مطلب ہے، میں ابھی اس کی طرف آؤں گا، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ ابھی جس نظام تعلیم میں ہم بیٹھے ہوئے اور بنے ہوئے ہیں یا بن رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ صرف اشارہ کیا آپ کی خدمت میں۔ نظام تعلیم کیا ہوتا ہے؟ نظام تربیت جس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مقرر کیا، یہ آیا جو آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ جمعہ کی، یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، اور بہت ساری آیات میں خداوند تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو علمہم الکتاب والحکمہ یزکیہم، یعنی تربیت و تعلیم کے لیے انبیاء آئے ہیں فقط اس کام کے لیے. وہ ڈیوٹیاں جو ہم نے آئمہ اور انبیاء کی لگائی ہوئی ہیں نا، ان کے لیے خدا نے انہیں نہیں بھیجا، وہ ہماری طرف سے ہیں ان کی ڈیوٹیاں. اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے انبیاء نہیں ہیں، ہمارے آئمہ نہیں ہیں، ہمارے وہ رسول نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں. خدا نے ان کو بھیجا ہے اپنا سفیر و پیغمبر بنا کر، تو اللہ کی بات ماننے آئے ہیں نا ہماری بات. مخلوق خوش کرنے نہیں آئے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، نہ میری اور آپ کی خواہشات کی پیروی کے لیے. خداوند نے رسول اللہ کو فرمایا، اے رسول خبردار ان عوام کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان کی ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کرنا. یہ بہت ساری چیزیں آپ سے مانگیں گے، بہت ساری ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی، لیکن آپ کو صرف اللہ کا حکم ماننا ہے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کی، کہا کہ ہمارے لیے من و سلوا لاؤ. وہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ شاید اس راہ سے ہدایت پا جائیں، من و سلوا دے دیا. پھر اس کے بعد کچھ کر سا کھانے کے بعد اکتا گئے اور کہنے لگے کہ اب سبزیاں، ٹماٹر، پیاز اور دھنیا اور یہ چیزیں لاؤ ہمارے لیے کہ ہمارا ٹیسٹ چینج ہو. پھر خداوند نے حضرت موسیٰ کو اس لیے نہیں بلایا، بھیجا تھا کہ بنی اسرائیل کے ٹیسٹ کے مطابق ان کو سبزیاں دیتے رہے، ان کو من و سلوا دیتے رہے، ان کو تیتر بٹیر دیتے رہے. اگر آج ہمارے پاس نبی ہوتے موجود تو ہم کیا کہتے، میکڈونلڈ میں ہمیں لے جاؤ، کے ایف سی کی طرح کوئی ادارہ بناؤ ہمارے لیے. ہم بھی نبی سے یہی مانگتے کہ ایک میکڈونلڈ اسلامی میکڈونلڈ بھی ہونا چاہیے. اس وقت بعض جو مسلحین ہیں ہمارے رہبران، ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ ایک اسلامی میکڈونلڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ حلال کا برگر ملے وہاں پر. میکڈونلڈ میکڈونلڈ ہے، اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو. انبیاء میکڈونلڈ بنانے نہیں آئے، انبیاء کے ایف سی بنانے نہیں آئے، انبیاء تیتر بٹیر نہ کھانے آئے نہ کھلانے آئے ہیں. انبیاء کا یہ مقصد نہیں تھا، انبیاء کی ڈیوٹی خدا نے لگائی ہے. اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ تعلیم و تزکیہ، تعلیم و تربیت. یعنی تمام انبیاء، 1,24,000 انبیاء کا فریضہ اللہ نے مقرر کیا کہ آپ نے فقط ایک کام کرنے جا کر، تعلیم اور تربیت، یہ ایک کام کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ یا اس کو دو کام کہہ لیں آپ، کہ تعلیم و تربیت چونکہ اصل ایک کام ہے، ایک ذریعہ ہے، دوسرا ہدف ہے، لیکن آپ دو کام بھی شمار کر سکتے ہیں، تعلیم و تربیت. یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے اور یہی کام کیا انبیاء نے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. آج جو ہم انبیاء سے نسبت دیتے ہیں کہ انبیاء نے، یہ آج جتنی موٹر سائیکلیں بنی ہیں یہ انبیاء نے ہی بنائی تھیں. اصل میں بعض ذاکرین ہمارے ممبروں پر آ کر، خطیب، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر بھی در حقیقت ہمارے امام ہی نے سکھایا تھا، کسی کو جابر ابن حیان کو سکھایا تھا، فلاں کو سکھایا تھا. ہمیں بھی ایسی باتیں زیادہ پسند ہیں کہ انبیاء سے کمپیوٹر ہم استفادہ کریں گے. یہ جو اصل میں کمپیوٹر بنا ہے یہ بھی نیچرل لا میں موجود ہے، اس کی تھیوری وہیں سے پڑھ کر کسی نے کمپیوٹر بنایا تھا. نہ خیر، امیر المومنین کمپیوٹر بنانے نہیں آئے، حضرت ابراہیم ٹریکٹر بنانے نہیں آئے، خلائی شٹل بنانے نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں انسان خود بنا سکتا ہے. جو کام بھی انسان خود بنا سکتا ہے سیکھ کے، پڑھ لکھ کے، خدا نے وہ کام آئمہ اور معصومین کے ذمے نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ وقت ضائع کرنا ہے، یہ کام تو یہ خود کر لیں گے. بہت سارے کام ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں، جو کام آپ خود کر سکتے ہیں میں بھی آ کر وہی کام آپ سے کرواؤں، تو کیا میں صحیح کام کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے یہ تو ہم خود کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور کام، وہ جو ہم نہیں کر سکتے. میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جو آپ کو پتہ ہیں، کیا میں صحیح بات کر رہا ہوں، صحیح کام کر رہا ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسجد ہے، یہ امام بارگاہ ہے، اس کا یہ بیم ہے، یہ اس کا پلر ہے، یہ لائٹ ہے، یہ کیمرہ ہے، کیا یہ اضافہ ہو رہا ہے آپ کی معلومات میں؟ ہو رہا ہے کسی کی معلومات میں اضافہ ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہی بتانا ہے تو چلے جائیے اٹھ کے، ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں، یہ تو ہم خود جانتے ہیں. اگر میں آپ کو یہاں پر آ کر بٹھاؤں کیمرہ چلتا کیسے، تو آپ کہیں گے مولانا ٹھیک ہے، ابھی آج ہمیں کیمرہ چلانا نہیں آتا لیکن ہم سیکھ لیں گے یہ کیمرہ. آپ وہ بات بتاؤ جو ہم نہیں جانتے. خدا نے بھی انبیاء کو یہی کر فرمایا کہ میں نے آپ کو اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ تمام بشر، اولین و آخرین، بلکہ جن اور بشر مل کر بھی انجام دینا چاہیں انجام نہیں دے سکتے، میں نے اس کام کے لیے آپ کو بھیجا ہے. ٹریکٹر بشر خود بنا سکتا ہے جیسا کہ بنا لیا، کمپیوٹر بشر خود بنا سکتا ہے جیسا کہ اس نے بنا لیا، خلائی شٹل بشر بنا سکتا ہے جیسا کہ اس نے بنا لیا، چاند پر بشر پہنچ سکتا ہے جیسا کہ پہنچ گیا ہے، مریخ پر بھی پہنچ جائے گا، سیٹلائٹ بنا لیا اس نے اور بہت سارے موبائل بنا لیا، اور آگے ٹیکنالوجی آگے ترقی کر رہی ہے، پیش رفت کر رہی ہے، بشر ایک دوسرے کی مدد سے، ایک نسل دوسری نسل کے مدد سے آگے جا رہی ہے، یہ کام اس طرح سے کر رہے ہیں یہ. پہلے ہمارے جو اسلاف تو بیلوں سے حل چلاتے تھے، ابھی ٹریکٹر سے حل چلاتے ہیں. یہ کام خود انہوں نے حل نکال لیا، رائے حل اس کا. انبیاء یہ رائے حل نہیں بتانے آئے تھے ہمیں، انبیاء وہ چیز ہمیں دینے آئے تھے کہ سب مل کر بھی اس کا ایک نقطہ، اس کی ایک لائن اور ایک سطر بھی ہم اس کو نہیں لے سکتے، نہیں سمجھ سکتے. وہ کام انبیاء ہمیں کرانے آئے ہیں. وہ کون سا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ انبیاء انسان کو انسان بنانے آئے ہیں، مقام انسانیت تک پہنچانے آئے ہیں، یعنی مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے انبیاء آئے ہیں. مقصد خلقت تک انسان کو پہنچانے آئے ہیں. توجہ فرمائیں اس جملے پر، انبیاء ہم تک کچھ پہنچانے نہیں آئے، ہمیں کسی تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ہماری ساری توقع ہے کہ کچھ ہمیں ہم تک پہنچا دیا جائے. اس انڈسٹری کا سارا کام یہ ہے جو اس میں ابھی ہم مشغول ہیں، اس نے ہم تک کچھ نہ کچھ پہنچا دیا ہے، لیکن ہمیں کہیں نہیں پہنچایا. آج آپ پاکستان میں دیکھیں بہترین گاڑیاں پاکستانیوں کے پاس موجود ہیں. عرب دنیا میں چلے جائیں، بہترین گاڑیاں عربوں کے پاس موجود ہیں. یعنی عربوں کے پاس انڈسٹری نے ہر چیز پہنچا دی ہے. کچھ لوگوں نے عرب دنیا دیکھی ہوئی ہے، دبئی گئے ہوئے ہیں، سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، اور عرب ممالک دیکھے ہوئے ہیں. کچھ نے نہیں دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، کچھ جائیں گے دیکھ لیں گے آپ کہ اس وقت جو کچھ یورپ میں بنتا ہے، انڈسٹریل دنیا میں بنتا ہے، وہ پہلے عرب دنیا میں آتا ہے. اگر کوئی قیمتی گھڑی بنتی ہے، سب سے پہلے عرب خریدتے ہیں اس کو، چونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. ایرانی جس کے پاس بہت پیسہ ہو، مبالغے کے لیے ہم کہتے ہیں نا، یہ بڑا سرمایہ دار ہے، ایرانی کہتے ہیں خر پولدار. خر، خر کہتے ہیں وہ مبالغے کے لیے، خر گدے کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خر پولدار ہے، یعنی بہت زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس. عرب خر پولدار ہیں، یعنی خر سرمایہ دار ہیں. خر سرمایہ دار یعنی بہت بڑے سرمایہ دار ہیں. وہ معمولی گھڑی نہیں پہنتے جو ہم پہنتے ہیں، ان کی گھڑی بھی کروڑوں روپے کی ہوتی ہے، ان کی گاڑی بھی اربوں روپے کی ہوتی ہے، کروڑوں کی بھی نہیں ہوتی، ان کے گھر بھی اسی طرح. ہر چیز جو وہ بناتے ہیں سب سے پہلے یہ خریدتے ہیں. اربوں تک سب کچھ اس انڈسٹری نے، اس صنعت نے، اس انڈسٹریل نظام نے اربوں کے گھر بھر دیے ہیں، اربوں کے شہر بھر دیے ہیں، ہر چیز ان تک پہنچا دی ہے. لیکن میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ آیا اس ماڈرنزم نے، اس تجدد نے، اس انڈسٹری زمانے نے، ان نظام نے اربوں کو کہاں پہنچایا ہے؟ اربوں تک سب کچھ پہنچا دیا، لیکن اربوں کو کہاں پہنچایا ہے؟ آج اربوں کے ہاں آپ کو کوئی ماسٹر ڈگری لیے ہوئے نہیں ملے گا، کوئی گریجویٹ نہیں ملے گا آپ کو. گریجویٹ تو بہت سی دور کی بات ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے ان کے اندر موجود، یہ خلیجی ممالک کے اندر. ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، سب آپ کے ملک کے پڑے ہوئے وہاں ان کا علاج کر رہے ہیں، انجینئر یہاں کے گئے ہوئے ان کے گھر بنا رہے ہیں. یعنی ان تک سب کچھ پہنچ گیا ہے، لیکن انہیں کہیں تک کہیں بھی نہیں پہنچایا گیا. انڈسٹریل دنیا کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے گھروں تک سب کچھ پہنچانا، لیکن ہمیں کہیں نہ پہنچانا. ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جہاں کے تھے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اگر اسفل سافلین میں تھے، اسفل سافلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے گھر بھر گئے ہیں. یعنی انڈسٹریل دنیا نے کیا کیا ہے، ایک ایسے انسان کو جس کے اندر انسانیت نہیں تھی، پہلے اس کے پاس موبائل نہیں تھا، اب اس کے پاس موبائل پہنچا دیا ہے. پہلے اس کے پاس معمولی ماڈل تھا موبائل کا، اب اچھا ماڈل پہنچا دیا. یہ انڈسٹری نے یہ کام کیا ہے، لیکن مجھے نہیں کہیں پہنچایا. اس دنیا نے مجھے کہیں نہیں پہنچایا، میں وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہوں. کہاں کون پہنچائے گا مجھے، کسی مقام تک کون پہنچائے گا؟ تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت. پہلا نقطہ جس کو ہماری ملت، ہماری قوم، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے علماء، ہمارے ذمہ داران پہلی چیز جس کو سمجھے اور باور کریں اور یقین کریں جس چیز پر، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم نہیں ہے، نظام تعلیم پر نظام صنعت ہے. صنعت بھی دو طرح کی صنعت، ایک صنعت ہے یعنی خود تعلیم پیشہ ہے، پروفیشن ہے تعلیم. یہاں پر اسکول بنانا بزنس ہے، پڑھانا بزنس ہے، پڑھنا بھی بزنس ہے. اور دوسری طرف سے جس سسٹم نے یہ بزنس شروع کیا ہوا ہے، اس سسٹم انڈسٹریل ہے، یعنی اس کا کام خام مال کو اپنی مطلوبہ شکل میں ڈھالنا ہے، سیل مینیجر بنانا، سیل مین بنانا اور اکاؤنٹنٹ بنانا اور یہ چیزیں بنانا ہے. یعنی چائنا کچرا پیدا کرے بنائے اور ہمارے جوان، ہمارے ہنار، ہمارے ذہین ترین بچے یہ پڑھ لے کے چائنا کا کچرا بیچنے کی ٹریننگ حاصل کریں. کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں ملٹی نیشنل کمپنی کا سیل مینیجر ہوں. کیا بیچتے ہو؟ کیا بیچتے ہو آپ؟ وہ بتائے گا کہ میں وہ بس موٹر کے اندر جو گریس بھرتے ہیں وہ میں بیچتا ہوں، اس کو گریس بیچنے والا ہوں، ڈرم کی ڈرم بیچتا ہوں میں. ماشاء اللہ بہت عالی کام کر رہے ہو آپ. بھلے معیشت کے لیے روزگار چاہیے عزیزان، اچھا روزگار چاہیے، پر درآمد، جس کی انکم اچھی ہو وہ روزگار چاہیے. معیشت ضروری ہے، یعنی نظام اسلام مکمل نظام ہے، اس کے اندر جان نظام تعلیم ہے، نظام معیشت بھی ہے. لیکن اسلام کا نظام تعلیم نظام ہے، نظام تعلیم ہے، فقط فوکس اس نے تعلیم پہ کیا ہوا ہے. اگرچہ اس وقت آپ مجھ سے اگر نمونہ ماڈل پوچھیں تو وہ نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا آپ کو. آپ کہیں گے دینی مدرسوں میں جو رائج ہے وہ آیا نظام تعلیم ہے، نہ وہ بھی نہیں ہے نظام تعلیم، وہ بھی متاثر ہے اسی انڈسٹریل نظام سے. وہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، یعنی وہاں پر بھی خام مال کو میلٹ کر کے اس کی شکل موڑی جا رہی ہے، کہیں پر ہتھوڑوں کے ذریعے، کہیں پر اس کو گرم کر کے، کہیں پر اس کو ٹھنڈے حالت میں ہی اس کو اپنی ضرورت کی، کہیں پیش نماز بنا رہے ہیں، کہیں خطیب بنا رہے ہیں، کہیں مقرر بنا رہے ہیں، کہیں نکاح خان بنا رہے ہیں، کہیں پر وہ بھی جاب کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی ان کا بھی مطمئن نظر آخر میں یہی ہے کہ کہیں جاب مل جائے مجھے، کسی میں کسی معیشت کے کسی کام آ جاؤں، اپنے دو روپئے کما لوں. سب سے پہلا مطلب یہ کہ ہمیں نظام تعلیم کی طرف اپنے ذہنوں کو لے جانا پڑے گا، نظام تعلیم کی ضرورت کو پہلے محسوس کریں ہم. پہلا نقطہ کہ نظام تعلیم کو، ضرورت کو پہلے محسوس کریں کہ یہ جو کچھ موجود ہے یہ نظام تعلیم نہیں ہے، یہ نہیں ہے نظام تعلیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشنگوئی کی ہوئی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں ہر چیز بدل جائے گی، زلزلہ آئے گا اس زمانے میں، اور اس زلزلے سے، اس بھونچال سے ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، سلائڈنگ ہو جائے گی اور کہیں کی چیز کہیں چلی جائے گی. اس سے مراد زمین نہیں ہے، سلائڈنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کھسک کے دوسری جگہ چلے جائیں گے، سمندروں کی جگہ خشکی اور خشکیوں کی جگہ سمندر آ جائیں گے، نا یہ نہیں، بلکہ انسانی ویلیوز بدل جائیں گی، انسانی سسٹم بدل جائیں گے، انسانی نظام بدل جائیں گے. یہ پہلے سے پیشنگوئی کی ہوئی تھی حضرت نے، یعنی جہاں مردوں کو ہونا چاہیے وہاں عورتیں آ جائیں گی، گھروں کا نظام بدل جائے گا، مرد کھانے پکائیں گے، جھاڑو دیں گے اور عورتیں جاب کریں گی جا کر باہر. جو کام مردوں کے ہیں، فیلڈ کے کام مردوں کے ہیں، وہ عورتیں کریں گی، اور دوسرے کام جو خواتین کے ہیں وہ مرد کرنا شروع کر دیں گے. یعنی زنانہ نما مرد ہو جائیں گے اور مرد نما عورتیں ہو جائیں گی. یہ رسول اللہ کی پیشنگوئی تھی کہ زمانے میں آخری زمانے میں عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. بعض عورتیں بڑا فخر کرتی ہیں کہ میرا شوہر تو میری مٹھی میں ہے. یہ واقعی رسول اللہ کا معجزہ ہے یہ عورتیں، چونکہ رسول اللہ نے ان کی پیشنگوئی کی ہوئی تھی کہ ایسی عورتیں آخر الزمان میں پیدا ہوں گی. اگر کوئی ایسا شوہر مل گیا ہے آپ کو بد قسمتی سے یا خوش قسمتی سے، تو اس کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش نہ کریں. شوہر کو شوہر بناؤ، عورت شوہر کو تعلیم دے کہ شوہر کیسے ہوتا ہے. عورت کو چاہیے کہ مرد کو مرد بنائے، نہ مرد نہ بنائے. بعض خوش ہوتی ہیں کہ ہمارا مرد ایسا ہے کہ ہم کھانستی ہیں تو وہ کانپنے لگتا ہے وہاں پر. وہ اس کے اندر مردانگی پیدا کرو، جرت پیدا کرو، شجاعت پیدا کرو، نہ یہ کہ اس کو ڈانٹ ڈانٹ کے اور زیادہ بزدل بنا دو. نہ اس کو تعلیم دو کہ آپ مرد ہو، آپ کو مرد ہونا چاہیے. بہترین خاتون وہ ہے جو مرد کے اندر مردانگی پیدا کرے، جو مرد کے اندر دلاوری پیدا کرے، جو مرد کے اندر ہمت پیدا کرے. چھوٹی ہمت والے مرد جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، عورتیں اس کے اندر ہمت پیدا کریں. ایسی تاریخ میں عورتیں موجود ہیں، کربلا کے بہت سارے سردار ایسے ہیں جن کی نہیں تھی ہمت، زنانہ مرد تھے یہ، لیکن خواتین نے ہمت بندائی اور وہ بڑے سردار بن گئے. ایسی خواتین تھیں جن کا شیر دل تھا، ظاہر ہے انہوں نے آ کر شوہر سے یہ نہیں کہا کہ تم بچے سنبھالو میں جاتی ہوں میدان کربلا میں لڑنے کے لیے، نہ اس نے کہا تم مرد ہو، تمہارا کام ہے لڑنا، اگر ابھی مردانگی نہیں ہے میں پیدا کروں گی مردانگی تیرے اندر, اور انہوں نے کر دی مردانگی, اور واقعا اس مرد نے جوہر دکھائے اور ان مردوں نے جوہر دکھائے جا کر وہاں. خواتین کا فریضہ یہ ہے, امام خمینی کا یہ جملہ کہ مرد از دامن زن بے معراج می رود, یعنی مرد ہمیشہ عورت کی آغوش سے معراج تک اور عروج تک اور کمال تک پہنچتا ہے. عورتوں کا کام مردوں کے تکمیل کرنا ہے, مردوں کو کمال تک پہنچانا ہے, نہ مردوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا. بعض عورتیں بہت خوش ہوتی ہیں کہ کمزور مرد آتا گیا ہے میرے, نہ یہ کس کام کا ہے, یہ ایسے بریل چکن کی طرح ہے جو نہ انڈا دیتا ہے نہ بانگ دیتا ہے, نہ آسان دیتا ہے نہ انڈا دیتا ہے, اس کا کیا فائدہ. اسی طرح اگر شوہر کو ایسی عورت میسر آ جائے, نہ شوہر کو چاہیے عورت کے اندر حیا پیدا کرے, شرم پیدا کرے, شوہر عورت کے اندر وہ صفات پیدا کرے جو عورت کے ساتھ جچتی ہیں. عورت کو مرد نہ بنائے, عورت کو عورت بنائے, تکامل کرے, تکمیل کرے اس کی. اس لیے رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب یہ ویلیو ساری بدل جائیں گی, الٹی ہو جائیں گی. اس زمانے میں حضرت نے فرمایا کہ منکر معروف ہو جائے گا, معروف منکر بن جائے گا, یعنی اچھی چیزوں پر شرم محسوس ہوگی, پردہ کرنے پر شرم محسوس ہوگی. ان عورتوں کو بڑا بیک عورت سمجھا جائے گا جو پردہ کرتی ہیں. وہ لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں ان کا رشتہ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, داڑھی والے لڑکوں کو رشتہ کوئی نہیں دے گا, وہ کہیں گے یہ مذہبی ہے, یہ بیک ہے. یہ زمانہ رسول اللہ نے پہلے پیشن گوئی کی ہوئی تھی, یعنی منکرات حجاب جو معروف میں سے ہے وہ منکر بن جائے گا, شرم کا باعث بن جائے گا حجاب. اور اسی طرح مرد کے لیے دینی ہونا, مذہبی ہونا شرم بن جائے گی, مرد بھی اپنے آپ کو زنانہ بنانا شروع کر دے گا. یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب یہ حالات تمہارے پاس پیش آئیں گے. نہج البلاغہ میں کئی خطبے ہیں, ان خطبوں کو پڑھے جا کر آپ وہاں پیشن گوئی کے بعد آج کے زمانے کو دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. اس پیشن گوئی میں یہ تھا کہ آخری زمانے میں ایک بھونچال ایسا آئے گا جس سے اقدار اور ویلیوز جابجا ہو جائیں گی, سلائڈنگ ہوگی. اس سلائڈنگ میں چیزیں پھسل جائیں گی, پھسل کے کہیں گی چیز کہیں چلی جائے گی. وہ پھسلو آ چکا ہے, وہ زلزلہ آ چکا ہے, اس زلزلے سے جابجائی وجود میں آ چکی ہے. اس وقت جہلا علماء کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور علماء دوسروں کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. علماء عالمانہ بات نہیں کرتے, علماء آج کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مثلا اپنے آپ کو کوئی ویلفیئر شخصیت متعارف کروائیں کہ یہ بڑی سماجی شخصیت ہے. آج عالم بڑا فخر کرتے ہیں کہ یہ سماجی عالم ہے, سماجی شخصیت ہے, آپ نے پڑھا ہے اتنا, پڑھ لے کر اگر مثلا ڈاکٹر قدیر خان پڑھ لے کر آ کر اور این جی اوز بنا لیتے اور پھر این جی اوز سے ہی کام چلاتے تو یہ ملک کے پاس ایٹمی طاقت نہ آتی. پڑھ لکھنے کا فریضہ یہ کہ جو پڑھا ہے وہ آ کر قوم کو ہدیہ دو اور نفع دو اس کو. اس عالم نے ڈاکٹر قدیر خان نے وہی کام کیا, دے دیا آ کے قوم کو ہدیہ. اب رتا قوم نے جو صلہ دیا اور خیانت کار اور حکمرانوں نے جو صلہ دیا وہ بڑا عبرتناک ہے, لیکن جس نے جو پڑھا ہے وہ آ کر دے اپنی اپنی قوم کو. اگر ڈاکٹر پڑھ کر انجینئرنگ شروع کر دے اور انجینئر پڑھ کر طبابت اور علاج شروع کر دے, کوئی چیز اپنی جگہ ٹکے گی نہیں, کوئی چیز اپنی جگہ ٹھہرے گی نہیں. جس نے طب پڑھی ہے, میڈیکل پڑھا ہے, وہ علاج کرے آ کر. جس نے انجینئرنگ پڑھی ہے وہ آ کر کنسٹرکشن کا کام کرے. جس نے جو پڑھا ہے وہ آ کر اپنی ذمہ داری انجام دے. عالم دین آ کر اپنا دینی فریضہ انجام دے, اور دوسرا عالم کسی شعبے کا وہ اپنا فریضہ انجام دے, تاکہ ہر چیز اپنے مقام پر قائم رہے. پاکستان وہ ملک ہے جس کی کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں ہے, کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں ہے. یہ سردار بہادر سے منسوب شعر ہے کہ جو بارہا آپ نے سنا ہے کہ یہ باغ نہیں اب باغ رہا, سب اہل چمن جان گئے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. کسی نے اس کی پیروڈی لکھی, مصرہ تبدیل کر کے کہا کہ اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے سیاسی مورے, حکمران, ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے, جو جتنا بڑا الو ہے اتنا بڑا ڈگری اور اتنے بڑے مقام و پوسٹ ہے اس کے پاس. یہ ملک کہاں جائے گا, اس کا یہی حال ہوگا اس وقت. آدھا ملک کو سیلاب لے کے ڈوب رہا ہے، کوئی مدد کسی کو نہیں پہنچائی جا رہی، اور آدھے ملک کو قتل و غارت کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے. سندھ پنجاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں، کراچی میں جتنے مرتے ہیں سیلاب میں اتنی روز کراچی میں بندوق سے مار دیے جاتے ہیں. حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران جا کر الو بازی اپنی کر رہے ہیں، چونکہ کوئی چیز اپنے مقام پہ نہیں ہے، کسی چیز کو اپنے مقام پہ رکھا گیا نہیں ہے. اسی کو ظلم کہتے ہیں عزیزان، یہ ظالمانہ نظام ہے. ظلم کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے، ظلم یعنی کوئی چیز اپنی جگہ نہ ہو. عموماً ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ جب پڑھتے تھے چھوٹے تھے، تو وہ ظلم اور عدل یہی بتایا کرتے تھے ہمیں، جو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا اس وقت کہ بھلا ایسا کوئی ظلم کرتا ہے. وہ دوسری مثالیں نہیں دیتے تھے ہمیں، وہ یہ کہتے تھے کہ مثلاً اگر کوئی ٹوپی پاؤں میں پہن لے اور جوتا سر پہ رکھ لے تو یہ ظلم ہے. کیوں؟ کہ جوتا بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، ٹوپی بھی اپنی جگہ نہیں ہے. تو ہم سوچتے تھے کہ ایسا ظلم تو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کیا. پس کائنات میں تو عدالت ہی عدالت ہے، کیونکہ جوتے بھی اپنے مقام پر ہیں، ٹوپیاں بھی اپنے مقام پر ہیں. کبھی بھی انہوں نے مثال نہیں بدلی، ہمیشہ یہی مثال دیتے تھے. آپ نے بھی شاید یہی سنی ہوگی، یہ مثال بتاتی ہے کہ دنیا میں عدالت ہی عدالت ہے، چونکہ کسی کا جوتا سر پہ نہیں ہے، کسی کی ٹوپی پاؤں میں نہیں ہے. لیکن اگر ہم مثال بدلیں تو اس دنیا میں ظلم ہی ظلم ہے، ظلم ہی ظلم ہے آج. کیوں؟ کہ کوئی چیز کسی اپنے جگہ پر نہیں ہے. جہاں پر پڑھے لکھے کو ہونا چاہیے تھا وہاں ان پڑھ بیٹھا ہوا ہے، جہاں کسی ٹیچر کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر لیبر بیٹھا ہوا ہے، جہاں اہل کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہ اہل بیٹھا ہوا ہے، جہاں مومن کو ہونا چاہیے تھا وہاں فاسق بیٹھا ہوا ہے، جہاں درد مند کو ہونا چاہیے تھا وہاں بے درد بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر نظام ہونا چاہیے تھا وہاں انڈسٹری بنی ہوئی ہے. کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے، کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے. اب اس میں سے یہ نہ کہنا کہ یہ سڑک اپنی جگہ ہے، یہ گھر اپنی جگہ ہے، نہ، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے. جو سیاست کر رہے ہیں یہ سیاست دان نہیں ہے. جو میڈیا میں آ کر کنفیوژن پھیلا رہا ہے یہ در حقیقت سکالر نہیں ہے، یہ انالائزر نہیں ہے. جو آج بہت بڑا سرمایہ دار مانا ہوا ہے یہ امانت دار نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے یہ حکمران نہیں ہے، اس کو سیاست نہیں آتی. جو آج ملک کا دفاع کا جو ضامن بنا ہوا ہے وہ خیانت کر رہا ہے ملک کے ساتھ. جس کا کام امن پھیلانا ہے وہ فتنے بڑا پھیلا رہا ہے. جس کا کام دین پھیلانا ہے، اخوت و محبت کا درس دینا ہے، وہ نفرت کے درس دے رہا ہے. مدرسوں میں جو تعلیم ہونی چاہیے تھی وہ تعلیم نہیں دی جا رہی، مدرسوں میں نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے. سکولوں کے اندر جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، ٹیچرز کے بجائے پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، یعنی پیشہ ور پیسہ کمانے کے لیے. کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے، کوئی چیز. آپ اس لسٹ کو تکمیل کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے، محلے سے لے کر اوپر تک، کوئی چیز نہ دینی شعبے میں، نہ دنیاوی شعبے میں، نہ معیشت کے شعبے میں، نہ اقتصاد کے شعبے میں، نہ مالی شعبے میں، نہ کسی شعبے میں، کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے. اس ملک کی نجات کا راستہ یہ ہے کہ اس کو اپنی جگہ پہ آئے، ہر چیز اپنی جگہ پر آئے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قوم جس کے اندر چار چیزیں ہو جائیں، چار واقعے جس کے اندر ہوں یا چار خرابیاں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اس معاشرے کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. پہلی خرابی یہ ہے کہ جس کے اہل کو گوشہ نشین کر دیا جائے، خانہ نشین کر دیا جائے، اہل ہٹا دیا جائے، نہ اہل کو مسند میں لا بٹھایا جائے. تیسری یہ ہے کہ بنیادی مسائل کو نظر انداز کر دیا جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ثانوی اور تیسرے درجے کی چیزوں کو بہت اہمیت دی جائے. جس قوم کے اندر یہ چار خرابیاں موجود ہوں، اس قوم کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. یہ چار رکن آج پاکستان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں. آپ کو کسی مسند پر اہل نظر نہیں آئے گا، آپ کو حکمرانی کی کسی مسند پر کوئی اہل نہیں نظر آئے گا. سادہ سی بات ہے، جن جو خود بنایا ہے ڈگریاں انہوں نے خود ہی منظور کرائیں گے. کچھ لوگوں کو باہر کرنے کے لیے یہ قانون رکھا کہ پارلیمنٹیرین کو گریجویٹ ہونا چاہیے، اب سارے ڈگریاں لے کر آ گئے، اب ایک ایک کر کے سب کی ڈگریاں جعلی نکل رہی ہیں. وہ جعلی ڈگری والا دوسرے دفعہ پھر الیکٹ ہو کے پھر وہ آ رہا ہے. آیا کوئی چیز اپنی جگہ ہے، اپنے مقام پر ہے؟ تعلیمی ڈگریاں ان کی ساری جعلی نکل رہی ہیں. وہ اسی طرح اگر آپ جو ڈگریاں پارلیمنٹ سے باہر بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں تو وہ بھی اسی ریشو سے جالی ہیں ساری, وہ بھی اسی ترتیب سے جالی ہیں, کیونکہ کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے. سیاستدان, آپ کو معلوم ہے کس کس طرح کے سیاستدان ہیں, ان کے بارے میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مذہبی طبقہ, مذہبی پیشوا, کیا یہ مذہبی پیشوائیت کے قابل ہیں یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا مذہبی نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, مذہبی ٹھیکیداری, کیا یہ واقعا مذہب سمجھتے ہیں, کیا یہ مذہب بیان کرتے ہیں, کیا یہ مذہب پر عمل کرتے ہیں, کیا مذہب یہ ہے پاکستان کا؟ نرالا مذہب دنیا کا. مذہب کیا ہے؟ یعنی مومنین کو مسلمین کا قتل عام کرنا. مذہب یعنی گلے کاٹنا. مذہب یعنی خودکش حملے کرنا. مذہب یعنی نفرت پھیلانا. مذہب یعنی دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا. مذہب یعنی دوسروں کا مذاق اڑانا. یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ کس نے, یہ کوئی شیطان کا مذہب ہے, یہ خدا کا مذہب نہیں ہے. لیکن اس ملک میں مذہب اپنی جگہ پر نہیں ہے. مذہب کی جگہ پر دہشت گردی, فرقہ واریت نے مذہب کی جگہ لے لی ہے. کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ملے گی. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کا کون ذمہ دار ہے اور آسمان سے کوئی اترے گا وہ آ کر دوبارہ ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ لائے گا. ہمارے تماشائی پن نے ہر چیز کو اپنی جگہ سے دور کر دیا ہے. یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا, ہم دیکھتے رہ گئے, ہم تماشا دیکھتے رہ گئے. انہوں نے اپنا ناٹک نچایا, رچایا, اور اس میں ہر چیز کو جا بجا کر دیا. جہاں کھمبا ہونا چاہیے تھا وہاں درخت لگا ہوا ہے, جہاں درخت ہونا چاہیے تھا وہاں کھمبا لگا دیا. نہ کھمبا اپنی جگہ ہے, نہ درخت اپنی جگہ, نہ ٹرین اپنی جگہ ہے, نہ گاڑی اپنی جگہ. جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر منع ہے کوئی چیز, وہیں پہ جہاں لکھا ہوتا ہے گاڑی کھڑی کرنا منع ہے, وہیں گاڑی کھڑی کی جاتی ہے. جہاں لکھا ہوتا ہے ہارن بجانا منع ہے, وہیں سے ہارن بجا کے چلتے ہیں. جہاں لکھا ہوتا ہے اسپیڈ اوور نہیں کرنا, وہیں سے اسپیڈ اوور کر کے چلتے ہیں. جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں غلاظت نہیں پھیلاؤ, وہیں بیٹھ کر غلاظت پھیلاتے ہیں. قوم کو عادت ہو گئی ہے کہ جب تک ہم یہ ممنوع کام جا بجا نہیں کر چکیں گے, گویا ہماری تسلی نہیں ہوتی. اسی کو ظلم کہتے ہیں. سب ظالم ہیں. ظالم اس معنی میں کہ جو بھی اپنے مقام پر نہیں ہے وہ ظالم ہے, وہ ظالم ہے. اور جو بھی اس ظلم کو دیکھ کے تائید کر رہے خاموش ہے وہ بھی ظالم ہے. چونکہ خداوند کا یہ فرمانا ہے اَسَاكِتُ عَلَى الظُّلْمِ مَعَ الظُّلْمِ, جو ظلم پر خاموش ہے وہ ظالم ہے در حقیقت. لہذا ہماری زیارات میں لعنت ہے ظالمین پر بھی, قاتلین پر بھی, و ساکتین پر بھی. لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. چونکہ تماشائی بننا ظلم پر, یہ ظلم کا ساتھ دینا ہے. ایک اقلیت, محدود لوگ اٹھ کر ہر چیز کو جا بجا کرتے ہیں, اپنے مقام سے ہٹاتے ہیں, اور ایک بڑی اکثریت چپ کر کے اپنا سر جھکا کے اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں. ہم کتنی دفعہ گزرتے ہیں, ہمارے سامنے کوئی آدمی جا بجا کر رہا ہے, اٹھا کے کسی, جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ رہے ہیں. ہم اس کو روکتے تک نہیں, ٹوکتے تک نہیں, امر بالمعروف نہیں کرتے, نہی عن المنکر نہیں کرتے, اسے بتاتے بھی نہیں کہ عزیز من اس چیز کی جگہ یہاں ہے جہاں سے تم اٹھا رہے ہو. کوئی آدمی اپنی جگہ نہیں ہے, کوئی پوسٹ اپنی جگہ نہیں ہے, کوئی محکمہ اپنے مقام پہ نہیں ہے. اس کو اپنے مقام پہ لانے کے لیے احساس کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے. ایک کام جو آج ہم خوش ہیں اور معلوم نہیں کس طرح سے خوش ہیں, اگر ہمارے بچوں کو علاج کے نام پر کسی چرس خانے میں لے جائیں, کسی ہیروئن پلانے والی جگہ پر لے جائیں, اور وہاں پر ان کو ہیروئن بڑی اچھی پیکنگ میں پلائیں, اوپر انگلش ٹائٹل لکھے ہوئے ہوں, اور ان کو انگلش میں ہی ہیروئن دی جائے, ہیروئن کا نام بھی بدل دیا جائے, اس کو ڈرگ کہا جائے, ہم بڑے خوش ہوں گے کہ پہلے بچہ چرس کہتا تھا, ابھی ڈرگ کہتا ہے. ماشاءاللہ کتنا پڑھ لے گیا ہے. پہلے میلا تھا, ابھی کریم لگاتا ہے. پہلے زلفیں اس نے رکھی ہوئی تھیں, ابھی وہ کٹنگ کروا کے آیا ہے, ماڈرن کٹنگ کروا کے آیا ہے. کیا ہم ان باتوں پر خوش ہوں گے؟ آج جس سسٹم میں ہم نے اپنے بچے ڈالے ہوئے ہیں خوش ہیں اس بات پر، پیسے دے کے اپنے بچوں کو جہاں رکھا ہوا ہے وہاں خوش ہیں ہم، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے سٹیٹس کے لیے ان بچوں کو وہاں رکھا ہوا ہے، کس میں رکھا ہوا ہے؟ کہ جہاں پر خام میٹیریل کی جگہ تھی، یعنی ہمیں چونا چاہیے تھا، چونے کے لیے کیا چاہیے؟ پتھر چاہیے تھا، پتھر کو پگھلا کر چونا بنانا تھا، کیوں؟ کہ بلڈنگ کو رنگ کرنا ہے ہم نے. یہ انسان ہے، چونے کا پتھر نہیں ہے، سیمنٹ کا پتھر نہیں ہے، یہ لوہا نہیں ہے، یہ میٹل نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، یہ انسان ہے. صنعت کا تعلق میٹیریل سے ہے، تعلیم کا تعلق انسان سے ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر انسان انسان نہ رہے، انسان شے بن جائے، چیز بن جائے، شے بن جائے. آج انسان چیز ہے، شے ہے، پرزا ہے، پرزے بنائے جا رہے ہیں. نظام تعلیم اور نظام تربیت جہاں پر انسان کی نشو و نما ہو، انسان کی انسانیت کی نشو و نما ہو، نہ کہ انسان کے اندر سکلز پیدا کی جائیں، مہارتیں پیدا کی جائیں، اس کو کسی چیز کا ایکسپرٹ بنایا جائے. ہمارا جو سسٹ انڈسٹری ہے، یہ انڈسٹری فقط ہمارے بچوں کے اندر سکلز پیدا کر رہی ہے، ہمارے بچوں کے اندر فضائل نہیں پیدا کر رہی. تعلیم کا مقصد فضائل پیدا کرنا ہے، تعلیم کا مقصد کمالات پیدا کرنا ہے. خدا کی ذات خود معلم ہے، اللہ نے اپنے لیے لقب معلم اختیار کیا ہے کہ پہلا معلم بشر ذات خدا ہے، اور ذات خدا کے بعد انبیاء کرام ہیں، یعنی جن کے اوپر معلم اور تعلیم کا لفظ جچتا ہے. انبیاء نے اس طرح سے محکمے نہیں بنائے، انڈسٹریاں نہیں بنائی، انبیاء نے آ کر انسانوں کو میلٹ کر کے ان سے ٹول نہیں بنائے، انبیاء نے انسانوں کو مقام انسانیت تک پہنچایا، یعنی ناقص لوگوں کو اور ادھورے لوگوں کو جو کمال سے خالی تھے انہیں کمال کے اعلیٰ درجے تک پہنچایا. انبیاء نے سکلز نہیں پیدا کی لوگوں کے اندر، لیکن معیشت کے لیے سکلز کی ضرورت ہے، یہ نہ سمجھو، وہ ایک الگ چیز ہے. میں اس وقت جو اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس وقت سکلز تعلیم کی جگہ، فضائل کی جگہ آ گئی ہیں. جس کے اندر جتنی سکلز زیادہ ہوں، مہارتیں جتنی زیادہ ہوں، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت پڑھا لکھا ہے. یعنی اس قدر مسخ شدہ نظام ہے ہمارا کہ زبان، لینگویج ہمارے یہاں علم کی جگہ آ بیٹھی ہے. جو انگلش جانتا ہے یعنی بہت بڑا عالم ہے. سیکولر تعلیم میں انگلش ڈگری پاکستان کے اندر بڑی ویلیویبل ڈگری ہے، انگلش ڈگری کی بہت ویلیو ہے. کسی ملک کے اندر انگلش ڈگری کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے. اور دینی تعلیم میں جس کے پاس عربی ہے وہ سمجھے عالم دین ہے، یعنی یہاں عربی کو علم دین کہتے ہیں اور انگلش کو علم سیکولر کا اسکالر کہتے ہیں، اسکالرشپ کہتے ہیں. جس ملک کے اندر زبانی علم شمار ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں. زبانی ذریعہ ہے علم کا، خود علم نہیں ہے. اگر بہت اچھے طریقے سے بھی انسان زبان جانتا اور بولتا ہو، عالم نہیں بنا ابھی وہ. اگر عربوں سے اچھی عربی جانتا ہو، عربوں سے اچھی عربی بولتا ہو، عالم نہیں بنا ابھی. اگر انگریزوں سے اچھی انگریزی جانتا اور بولتا ہو، ابھی عالم نہیں بنا. پیغمبر اکرم نے عربی نہیں سکھائی لوگوں کو، وہ خود عرب تھے، عربوں کو کچھ اور سکھایا، عربوں کو قرآن سکھایا، عربوں کو فضائل سکھایا، عربوں کو پہلے نظام دیا. کیا طریقہ ہے اب اس رجحان کو بدلنے کا؟ کیا طریقہ ہے؟ یہ کام جو آپ نے کیا ہے سب نے مل کر، پانیوں نے جو عرصے سے کر رہے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، لیکن اس سے بہتر ہونا چاہیے اور اس کام کو پھیلنا چاہیے. یہ ورکشاپ بچوں کے، مختلف عمر کے بچوں کے الگ الگ ورکشاپ ہونے چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے کہ سارے بچے ہر عمر کے ایک ہی ساتھ جمع ہوں. پر کہ وہ بھی مجبوریاں ہیں، کمی ہے، استادوں کی کمی ہے، جگہ کی کمی ہے، معاونین کی کمی ہے، ان کمیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے یہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمت کا کام ہے. اگر ہم بڑے بڑے اچھے ادارے نہیں بنا سکتے، بنانے چاہیے، انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، پیسہ ادھر لگانا چاہیے والدین کو، اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کم خرچ کام کر سکتے ہیں ہم. سال بھر یہ ورکشاپ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے الگ الگ، اس طرح سے اکٹھے نہ ہوں، بچیوں کے الگ بچوں کے الگ الگ ہوں۔ یہ عرض کیا کہ مجبوری کی وجہ سے ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے ایسے، بچوں کے الگ بچیوں کے الگ۔ وہ سب مل کر، والدین بھی، علماء بھی، معلمین بھی، خیرین بھی، جوانان بھی، ٹیچرز بھی، سب مل کر اسی طرح سے نظام تعلیم کو متعارف کروائیں، انٹروڈیوس کروائیں، یعنی انڈسٹری سے اپنے بچوں کو نکال کر آہستہ آہستہ نظام کی طرف لائیں، سسٹم، ایجوکیشن سسٹم کی طرف لائیں، ان کو میٹیریل سے نکال کر انسانیت کی طرف لائیں۔ وہ کام جو ایسے موقعوں پر ہونا چاہیے، وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بھی یہاں پر ان کے اندر چند مہارتیں ایجاد کر دیں اور ان کے ہاتھ میں چند پتوں کا گلدستہ دے دیں، بڑا سرسب گھروں میں لے جائیں، چند احکام فرفر سیکھ کے چلے جائیں۔ تعلیم و تربیت طوطا بنانا نہیں ہے، تعلیم و تربیت پودا بنانا ہے، طوطا نہیں بنانا، پودا بنانا ہے۔ طوطا بنانا یعنی دو چار باتیں سکھا دیں، ازبر کرا دی، رٹا لگا دیا، رٹا لگا کے کچھ ادھر سنا دی، کچھ گھر جا کے سنا دیا۔ اگر بہترین بھی سیکھ لے تو بھی طوطا بنا ہے، طوطا کبھی انسان نہیں بن سکتا۔ تعلیم و تربیت کا مطلب انسان کو کرتب سکھانا نہیں ہے، سرکس کا حیوان بنانا نہیں ہے کہ چند کرتب سکھا دیں پھر لوگوں کو جمع کر کے اور ان کو کہیں گے بھئی یہ دکھاؤ، یہ کرو، وہ کرنا شروع کر دیں، ہم یہ سمجھیں کہ بچے ماشاءاللہ بڑے پڑ گئے ہیں۔ تعلیم و تربیت سے مراد، میں ابھی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ یہاں مقصود نہیں تھا بیان کرنا، یہ نقطہ صرف تکمیل گفتگو کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم و تربیت کا مقصد کیا، مربیوں کو معلوم ہونا چاہیے، والدین کو بھی معلوم ہو اور بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جب تک بچوں کے اندر یہ چیز نہ ہو، بچہ کانے نہ ہو، کہے کہ مجھے ابھی تک آپ نے میری تربیت نہیں کی، مجھے تعلیم نہیں دی ابھی آپ نے، والدین راضی نہ ہو کہ ابھی ہمارے بچوں کو آپ نے تعلیم نہیں دی، ہمارے بچوں کو آپ نے سرکس کا حیوان بنا دیا، ہمارے بچوں کو آپ نے طوطا بنا دیا، ہمارے بچوں کو آپ نے ابھی کرتب سکھائے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کریں۔ تربیت اس طرح سے ہوتی ہے جیسے پودے کی ہوتی ہے، یا نیچے، یعنی یہ کہ انسان کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو استعدادیں رکھی ہیں، جو ایبلٹیز رکھی ہیں، ان کو اجاگر کرنا، ان کو ابھارنا، ان کو نکھارنا، پہلے ان کی شناخت کرنا، ان رجحانات کو ڈھونڈنا، اور ڈھونڈ کر ہر بچے کے اندر خلاقیت پیدا کرنا، اس بچے کے اندر اس استعداد کو ابھارنا، اس کے اندر استعداد کو نکھارنا، ایسی استعداد کہ جو نکھر کر سامنے آئے اور یہ بچہ کمالات و فضائل پر آ جائے، فائز ہو جائے۔ جب یہ کمالات و فضائل پہ پہنچے گا، جب یہ ناقص کمال کی طرف جائے گا، اس وقت اس کو سکلز بھی سکھا دیں تاکہ ساتھ اپنی معیشت کا بھی انتظام کر سکے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اپنا بچہ لے کر، اپنا بچہ لے کر آیا کہ اس کو تعلیم دیجیے، اس کو دین سکھائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں دین تو سکھا دوں گا، لیکن اس کو کوئی مہارت بھی سکھائیے یا نہیں سکھائی؟ کہنے لگا نا ابھی کوئی مہارت نہیں جانتا۔ حضرت نے فرمایا اس کو مہارت سکھاؤ پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مہارت نہ جانتا ہوا تو دین کو ہی اپنے رزق کا وسیلہ بنا لے گا، دین کو اپنی معیشت کا وسیلہ بنا لے گا۔ پس سکل سکھانا ضروری ہے، لیکن کب؟ جب پہلے نظام تعلیم میں آئے، نظام تعلیم کے اندر اس کے لیے اس کی معیشت کا بھی انتظام موجود ہوتا ہے۔ پہلے نظام کی طرف آئیں، انڈسٹری سے نکالیں، ہم اپنے بچوں کو خام مال ہونے سے نکالیں، انسانیت کی طرف ان کو لائیں، پہلے باور کریں، ایمان لے آئیں کہ ہمارے بچے انسان ہیں، ہم خود انسان ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اینٹوں کے بھٹوں پہ بھیج دیتے ہیں، پیسوں والے حاضر نہیں ہیں اپنے بچوں کو اینٹوں کے بھٹوں میں بھیجیں، پیسوں والے اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ ماڈل سکولوں میں بھیجتے ہیں، اور پھر خوش ہیں کہ غریب کا بچہ اینٹوں کے بھٹے میں جا رہا ہے، میرا بچہ پبلک سکول میں جا رہا ہے۔ لیکن دونوں کو ایک جیسا دکھ ہونا چاہیے، دونوں کو ایک جیسا دکھ ہونا چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ، غریب کا بچہ، فقیر کا بچہ اینٹوں کے بھٹے میں جا رہا ہے اور وہاں پر محنت مزدوری کر کے اینٹ بنا رہا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس ان والدین و بچوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو انڈسٹری میں بھیجا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ جو اینٹیں بنا رہا ہے وہ خاک کو تبدیل کر رہا ہے اینٹ کے اندر, لیکن جس محکمے میں آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں وہ تمہارے بچے کی اینٹ بنا رہا ہے, وہ آپ کے بچے کی اینٹ بنا رہا ہے, وہ آپ کے بچے کو میٹیریل کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اس نے انسان کو غیر انسان بنا دیا, اس نے انسان کو پرزہ بنا دیا, اس نے انسان کو مشین بنا دیا, اس نے انسان کو فقط پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دیا, اس نے انسان کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک مزدور بنا دیا. جہاں آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اس نے مقام انسانیت اس سے گرا دیا, چھین لیا, کمالات کا راستہ اس سے روک لیا ہے. ہمارا دل جلتا ہے اینٹوں پہ, اینٹوں کے بٹھوں پہ کام کرنے والے بچوں کے لیے جلنا چاہیے. کیوں جلنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس معصوم کو موقع نہیں دیا گیا, اس معصوم کا پیٹ خالی ہے. کیوں ظلم ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تعلیم کی عمر میں وہ اینٹوں کے بٹھے پہ جا کر کام کرتا ہے, تعلیم کی عمر میں وہ جا کر سریا کاٹتا ہے, تعلیم کی عمر میں وہ دھوپ پہ جلتا ہے, اور امیر کا بچہ اے سی روم میں جا کر وہ بھی میلٹ ہو رہا ہے. یہ ظلم ہے, کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے. اس کو اپنی جگہ پہ لانے کے لیے سب کو کمر ہمت باندھنے کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے. لیکن شروع کرو اپنی ذہنیتوں سے, اپنی ذہنیتوں سے. چونکہ ابھی جب بھی اصلاح کی بات آتی ہے, تعلیم کی بات آتی ہے, ہم فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم بھی ایک پبلک اسکول بنائیں اور اسلامی اسکول ہو. پبلک اسکول اسلامی کیسے ہوتا ہے؟ اس میں ایک دینیات کا بھی پیریڈ ہوگا, ایک مولانا بھی ٹیچر کے طور پر رکھ لیتے ہیں, باقی وہ زہر مار سارا بچوں کو دیتے ہیں. یعنی وہاں بھی انڈسٹری سسٹم سارا لے کر آتے ہیں. میں بھی اپنے بچے کو بھیجتا ہوں اسلامی اسکول میں جا رہا ہوں. اسلامی اسکول کیسا ہے؟ اس کے اندر دینیات بھی ہے. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عملی دامہ ذیل العالی وہ فرماتے, چونکہ ایران کے اندر امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یونیورسٹیوں کو اسلامی بناؤ, کالجوں کو اسلامی بناؤ. کچھ لوگوں نے اسلامی بنانے کا معنی یہ سمجھا کہ وہاں اذان ہونی چاہیے, پانچ وقت کی اسٹوڈنٹس کی جماعت ہونی چاہیے, مسجد ہونی چاہیے, دعائے کمیل ہونی چاہیے, اور اسٹوڈنٹ داڑیاں رکھ لیں. کچھ لوگوں نے یونیورسٹی کو اسلامی بنانے کا یہ معنی سمجھا, لہذا اس پر کام بھی کیا انہوں نے. یونیورسٹیوں کے اندر نماز جماعت قائم کرنے کی کوشش کی, اور کی بھی, ہو بھی رہی ہے, اور اس کے بعد اب اسلامی ہوگی. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے, یہ نہیں ہے اسلامی ہونے کا مطلب کہ ہم یونیورسٹیوں کے اندر نماز جماعت کروا دیں تو یونیورسٹی اسلامی ہو گئی, یونیورسٹی کے اندر اذان ہو جائے یونیورسٹی اسلامی ہو گئی, یونیورسٹی کے اندر ایک پیپر اسلامیات کا کروا لیا یونیورسٹی اسلامی ہو گئی. یہ نہیں ہے اسلامی ہونے کا مطلب, یہ نہیں ہے اسلامی ہونے کا مطلب. اسلامی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی بنانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فزکس کیمسٹری ہٹا کر اور اس کی جگہ پر تفسیر و حدیث اور فقہ کے درس رکھ دیے جائیں, اور وہاں پر لیبارٹری ختم کر کے وضو خانہ بنا دیا جائے کہ بجائے تجربے کرنے کے وہاں وضو اور تیمم و غسل کے طریقے سکھائے جائیں تاکہ یونیورسٹی اسلامی ہو جائے. اسے نہیں کہتے اسلامی کرنا. اسلامی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی فزکس و کیمسٹری پڑھے, یہی میتھ پڑھے, یہی علوم یونیورسٹی کے اندر پڑھے جائیں. لیکن یہ علوم کس لیے پڑھے جائیں؟ نہ اس لیے پڑھے جائیں کہ یہ علوم پڑھا کے ہم اس انسان کو مشین کا پرزہ بنائیں, ایک ملازم بنائیں, اور اس کو ایک اس صنعتی دنیا کا ایک فعال اور ایکٹیو فرد بنا دیں جو جاب کرے اور پیسے کمائے. اسلامی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی علوم اس کے اپنی ذات کے لیے اور اس کے معاشرے کے لیے اور اس کی قوم کے لیے ترقی کا باعث بنے, ترقی انسانی ترقی کا باعث بنے, یعنی فضیلت کا باعث بنے, یعنی رشد و نشو و نما کا باعث بنے. یعنی یہ کہ یہ علوم باعث بنے تاکہ سب کے سب اپنے بچوں کو اس درجے تک, اس مقصود خلقت تک پہنچا سکیں, آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں. جس دن یونیورسٹیوں نے یہ کام شروع کیا اور یونیورسٹی ٹیچرز نے یہ کام شروع کیا, سمجھو کہ یہ یونیورسٹی اسلامی ہوئی ہے. ورنہ اگر حوزہ علمیہ کے اندر بھی بٹھا کر بچوں کو حافظ قرآن پڑھائیں, بنائیں. کیوں حافظ قرآن بنائیں؟ اس لیے کہ یا مارکہ لگائے, مجمع لگائے, کرتب دکھائے, رمضان میں آ جائے چھوٹا بچہ اور جگہ جگہ مومنین کو اکٹھا کر کے بچہ ستون کے پیچھے سے آیت پڑھے، روشن دان سے آیت پڑھے، کوئی کھڑکی سے آیت پڑھے، کوئی بیم کے پیچھے سے آیت پڑھے، ایک الٹی آیت پڑھے، ایک سیدھی آیت پڑھے، ایک ادھر سے آیت پڑھے، ایک ادھر سے آیت پڑھے، اور سارے بچے واہ واہ کریں، سارے بچے لوگ مل کر واہ واہ کریں، عجب بچہ ہے یہ، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ عجب قرآن ہے یہ، عجب دین ہے یہ. دین پہ کوئی خوش نہ ہو، قرآن پہ کوئی خوش نہ ہو، بچے پہ سارے خوش ہو. یہ نہیں ہے اسلامی کرنے کا طریقہ کہ ہم اسکول بنائیں اور اس کے اندر ایک مضمون اسلامیات کا رکھ دیں. میں گیا ہوں ایسے اسکولوں کے اندر، مجھے ابتدا سے ہی، طالب علمی کے آغاز سے ہی ایک چیز کی جستجو میں تھا، جو ابھی تک ہوں اس کی جستجو میں. ابھی تک طالب علمی جاری ہے اور خدا سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جاری رہے، اور ایک ادنا سا طالب علم ہوں ابھی بھی. ابتدائی طالب علمی سے آج تک ایک چیز کی جستجو میں نا، وہ یہ کہ یہ ہنر مجھے آ جائے کہ کس طرح یہ چھوٹے نو نہال بچوں کو دین کیسے سکھاؤں، وہ زبان بچوں کی آ جائے جو ابھی تک نہیں آئی. یہ سیکھ لو کہ ان بچوں کو معارف دین، ان بچوں کو قرآن، ان بچوں کو نظام دین، ان بچوں کو احکام دین، ان بچوں کو خدا، خدا کی توحید، خدا کے اسماء و صفات، یعنی خدا یہ ہنر دے دے، یہ توفیق دے دے کہ بچے کے سامنے میں خدا پیش کروں اور بچے کو خدا نظر آئے، دیکھے اپنی آنکھ سے خدا کو، یہ ہنر خدا دے دے. بعض جگہ پر گیا جو یہ کام کر رہے تھے، یعنی بچوں کو دین سکھا رہے تھے، میں بھی گیا سیکھنے کے لیے کہ میں سیکھوں کہ یہ کس طرح آپ بچوں کو کس طرح کامیابی سے آپ دین سکھاتے ہو. ابھی تک جستجو میں ہوں. ایک کلاس میں یہ اسکول جو بنے ہوئے اسلامی نام پر، پبلک اسکول، لیکن ان کے اندر اسلام کا بھی، یعنی خمس سے بنے ہوئے ہیں، زکوٰۃ سے بنے ہوئے ہیں، اسلامی بجٹ سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بچوں کو یہاں پر ہم اسلامی طریقے سے، اپنے مذہب کے طریقے سے پڑھائیں گے. وہ اسی اسکول میں گیا، جا کر گئے تو ٹیچر وہاں پر مشغول تھے پڑھانے میں، اتفاق سے اسلامیات ہی پڑھا رہے تھے ان بچوں کو، اور بچوں سے ان سے جا کر پوچھا کہ آپ، کہا کہ آپ پڑھائیں، میں صرف دیکھنے آیا ہوں آپ پڑھ کے. پھر انہوں نے پڑھانا شروع کیا، میں دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے لیے. وہ ٹیچر ان کو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پڑھا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تیسری کلاس کے بچوں کو پڑھایا انہوں نے. پھر بعد میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بچوں سے سوال کریں. میں نے سوال کیا، سب کو معلوم تھا صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. ایک بچے سے پوچھا کہ صفات ثبوتیہ کیا ہوتی ہیں، وہ عبارت جو رٹی ہوئی تھی وہ اس نے دہرا دی. اسے پوچھا کہ اس کا معنی پتہ ہے، کہتا ہے نہیں. پھر میں نے اس ٹیچر سے پوچھا کہ آپ کس طرح ان بچوں کو یہ مشکل معارف اور یہ سخت باتیں کس طرح سکھانے میں کامیاب ہوگا، ٹیکنیک مجھے بھی بتاؤ. تو وہ ٹیچر کہنے لگے کہ یہ میں نے بھی آج ہی پڑھی ہیں یہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ، مجھے بھی زندگی میں پہلی دفعہ ملا. میں نے کہا تو پھر آپ جب خود نہیں سمجھتے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ، بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے تنخواہ اسی چیز کی دی جاتی ہے، مجھے تنخواہ دی جاتی ہے کہ میں صفات ثبوتیہ اور سلبیہ پڑھاؤں. عزیزان، اس طرح سے ہمارے بچے اسلامی نظام میں نہیں آ جاتے. یہ وہی انڈسٹری ہے جس انڈسٹری کے اندر اسلامیات بھی ہے. یعنی یوں سمجھو کہ ایک فیکٹری ہے پائپ کی، پائپ بنتے ہیں وہاں پر اور نماز کے وقت جماعت بھی ہوتی ہے وہاں پر، تو اس کو ہم اسلامی فیکٹری نہیں کہتے جس کے اندر جماعت ہوتی ہے، کیونکہ بنتے پائپ ہی ہیں اس کے اندر. جس طرح آج کل انسانی اعضا بکتے ہیں، پاکستان سب سے بڑی منڈی ہے انسانی اعضا کی، گردے بک رہے ہیں، آنکھیں بک رہی ہیں، گورنمنٹ باقاعدہ یہ کاروبار کر رہی ہے، گورنمنٹ کے بڑے بڑے سیاستدان اور حکمران یہ کاروبار کر رہے ہیں، مردوں قبروں سے مردے نکال کر جو پہلی رات کو دفن ہوتے ہیں، اپنے مردوں کا خیال رکھیے، جو مرحومین ہیں مومنین، قبر پہ سندری بٹھائے وہاں پر، آپ دفنا کے آ جاتے ہیں، گورکان آ جاتے ہیں رات کو مردہ اکھاڑ کے لے کے ان کے اذان نکال کے کہیں جا کر بیچ دیتے ہیں. کام ہو رہا ہے، پاکستان سب سے بڑی منڈی ہے اس وقت. اور ہڈیاں، حتیٰ مردوں کی ہڈیاں نکال لیتے ہیں، یہ ہڈیاں اس سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. اگر کسی جگہ پر ہمارے مردوں کی ہڈیاں نکال کر پیس کر ان سے پروڈکٹ بنائے گئے ہوں تو ہم خوش ہوں کہ کسی کام آ رہے ہیں، ہم بھی، ہمارے مردے بھی کچھ بن رہے ہیں. ہمارے مردوں سے کیا بنا رہے ہیں؟ برتن بنا رہے ہیں، کھاد بنا رہے ہیں، ہم خوش ہیں کہ کسی کام آ رہے ہیں، کچھ تو بن رہے ہیں نا. جس طرح ہمارے مردوں کی ہڈیاں نکال کر مرغوں کی کھاد بناتے ہیں، اسی طرح ہمارے زندہ بچوں سے کھاد بناتے ہیں اپنی فیکٹریوں کے لیے، پرزے بناتے ہیں اپنی فیکٹریوں کے لیے. سسٹم کی ضرورت ہے، نظام کی ضرورت ہے. اس نظام کی طرف ہمیں پہلے ذہنی طور پر پہلا کام، پہلا نقطہ جیسے پہلے اشارہ کیا، پہلا کام ذہنی تبدیلی ہے. اپنے ذہنوں کو انڈسٹری سے نکال کر نظام کی طرف لائیں، سسٹم کی طرف لائیں. ہم احکام کی حد تک دین جانتے ہیں لیکن نظام کی حد تک دین کی طرف نہیں آئے، چونکہ نظام والا دین کسی نے بیان نہیں کیا، سسٹمز والا دین بیان نہیں کیا. پہلی دفعہ تاریخ کے اندر آئمہ اطہار کے بعد ایک شخصیت آئی جس نے آ کر دین کو سمجھا اور کہا کہ عزیزان، مسلمین، مومنین، اے ملت، اے امت، اے جوانان، اے خواتین، اے حضرات، کہ دین کے اندر احکام سے پہلے نظام موجود ہے، پہلے نظام دین کو سمجھو. ہم نظام کے بغیر احکام پر عمل کر رہے ہیں، اس فکر صرف ایڈجسٹمنٹ کی فکر میں ہے، یعنی سودی نظام میں زندگی بسر کر کے فقط اس چکر میں ہے کہ میں نے جو بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ کہیں سے جائز کرا دو. ابھی تک مجھ سے نہیں کسی نے پوچھا کہ دین کا نظام اقتصادی نظام کیا ہے. سب نے یہی پوچھا ہے کہ میرے جو پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں وہ وہیں پر رہیں، ان پر جو سود لگتا ہے اس کے جواز کی مجھے کہیں سے دلیل لا کے دو، کہیں سے فتویٰ لا کے دو. سب یہی سوال کر رہے ہیں، یعنی ایڈجسٹمنٹ، یعنی ہم اس غیر دینی نظام میں اسلامی نظام کو کس طرح ہم آنگ کریں، غیر دینی انڈسٹری، تعلیمی انڈسٹری میں ہم کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائیں. اسلامیات پڑھا کے خوش ہو جائیں کہ بچے ہمارے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بن رہے ہیں. عزیزان، ہمارا پہلا کام انسان بنانا، پہلا کام مقصد خلقت تک پہنچانا ہے. مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بھی ضرورت ہے، وہاں پر انڈسٹری کی بھی ضرورت ہے، وہاں ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن نظام کے ساتھ ہر چیز کی ضرورت ہے. ایسی انڈسٹری نہ ہو جس میں ہمارے بچے بھی میٹیریل کے طور پر استعمال ہو رہے ہوں، انڈسٹری ایسی ہو جس کے اندر اس میٹیریل سے ہمارے بچوں کی ضروریات تو بنتی ہوں لیکن ہم خود میٹیریل کے طور پر اس میں نہ استعمال ہوتے ہوں. اس نظام کی ضرورت ہے. پہلا قدم اٹھایا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی تائید سے توکل کر کے خدا کی ذات پر، ایک ادارہ، تعلیمی مرکز، اب اس کو مدرسہ کہیں، حوزہ کہیں، جو بھی کہیں، میں اس کو تعلیمی مرکز کہوں گا، ابھی کوئی ٹائٹل نہیں دیتا اس کو، تعلیمی مرکز. جس تعلیمی مرکز کے اندر کوشش یہ ہے کہ ہم تعلیمی نظام اس کے اندر متعارف کروائیں اور اس تعلیمی نظام میں اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو اس طرف متوجہ کریں، یعنی ایسی کھیپ نکلے جو اس حقیقت کو سمجھے کہ ہم نے اپنی پوری ملت کے لیے تعلیمی نظام مقرر کرنا ہے، تعلیمی نظام بنانا ہے، تعلیمی نظام پھیلانا ہے. یعنی ایسے فکری رہنما، ایسے معلمین پیدا کرے یہ مدرسہ یا یہ علمی مرکز جہاں سے ایسے افراد پڑھیں جن کا نظریہ یہ ہو کہ ہم نے انسان کو میٹیریل کے طور پر استعمال نہیں کرنا، بلکہ جہاں سے انسان انسان بن کے نکلے اور انسان انسانیت کی راہ پر پڑے اور انسان اپنے مقصد خلقت کی طرف متوجہ ہو. ظاہر ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں، جتنے نظام اس کو ضرورت ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے. اس نظام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، قابل اساتید اور قابل اسٹوڈنٹس، قابل شاگردوں کی ضرورت ہے. ریجیکٹ مال عموماً علم دین کے لیے بھیجا جاتا ہے، جو کہیں بھی ویلڈنگ بھی نہ سیکھ سکے، پنچر بھی نہ لگا سکے، اسے علم دین پڑھنے بھیج دیتے ہیں. وہ علم دین پڑھ کے پھر جو دین سیکھ کر آتا ہے وہ یہی ہے جو پاکستان میں پھیل رہا ہے. جن کو پنچر لگانا نہیں آتا تھا وہ قرآن سیکھ کر آئے ہیں، قرآن ایسا سکھا رہے ہیں پھر لوگوں. بہترین انسان آئیں، بہترین استاد بھی ہوں، بہترین شاگرد بھی ہوں، تاکہ اس ملک کی بنیادی ضرورت یعنی نظام تعلیم سمجھ سکیں اور اس کو سمجھا سکیں اور آگے پھیلا سکیں. جو کچھ اس تعلیمی مرکز کے اندر ہوگا اس کا ابتدائیہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے سارا، کہ اس وقت انڈسٹری سے اور صنعت سے نکال کر تعلیمی سسٹم کی طرف آنا ایک مقصد ہے تعلیمی نظام کا. اس تعلیمی نظام کے خد و خال کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی جزیات کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا ہوگا، ظاہر ہے یہ آج کی اس مجلس کی گنجائش نہیں ہے، یہ آئندہ اگر فرصت ملی کسی جگہ یا آپ ہی کی خدمت میں تو انشاءاللہ اس کو مزید آپ کی خدمت تک پہنچایا جائے گا. ہنوز مطلب شروع ہوا ہے, ختم نہیں ہوا ہے. امید ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی قوم کے بچوں کو اس انڈسٹری نظام سے نکال کر تعلیمی نظام میں لا کر اس طرح سے تربیت و تعلیم دے جس طرح خدا کی رضا ہے, اور اس طرح سے دیں جس طرح سے انبیاء کرام نے تعلیم کا نظام مقرر کیا ہے, اس طرح سے تعلیم دے جس طرح آئمہ اطہار نے تعلیمی نظام مقرر کیا ہے اور وضع کیا ہے, اور اس طرح سے اپنی اولاد کو پرورش کریں اور اس طرح ان کی نشو و نما ہو کہ جس سے امام زمانہ راضی ہو انشاءاللہ. اور وہ دن آئے کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ نظام دین, نظام اسلام و ہر نظام عادلانہ نظام ہو, الہی نظام ہو, قرآنی نظام ہو, اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق نظام ہو انشاءاللہ. یہ کام ہو سکتا ہے آپ والدین کے ہاتھوں اور آپ کے ان سرمایوں کے ہاتھوں, انہی عزیزوں کے ہاتھوں اور انہی بچوں کے ہاتھوں انشاءاللہ. اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب ایک قوم ہمت کر لے, عزم کر لے, پھر خدا اس قوم کو توفیقات دیتا ہے, اور ہم ان توفیقات کے منتظر ہیں کہ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ ہمیں توفیق دے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس وقت ملت پاکستان بہت سارے مشکلات و مسائل کا سامنا کر رہی ہے, از جملہ سیلاب کا پورے ملک کے اندر تباہی پھیلی ہوئی ہے. پروردگارہ تمام سیلاب زدگان و مصیبت زدگان کو اس آفت و بلا سے نجات عطا فرما, تمام ملت کو و تمام مخیر حضرات کو و تمام صاحبان اقتدار و اختیار کو توفیق عطا فرما کہ ان مصیبت زدوں کو اس مصیبت سے نکالیں انشاءاللہ. اور پروردگارہ اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, مملکت پاکستان کے اندر امن و امان برقرار کر فرما, فرقہ واریت اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, پوری امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, حزب اللہ لبنان کی مدد فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی نصرت فرما, پروردگارہ مظلومین فلسطین کی حمایت فرما, مظلومین عراق کی نصرت فرما, مظلومین کشمیر کی حمایت فرما, پروردگارہ بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال درجہ ظہور فرما, ہمیں حضرت کے عوام و سامنے سے ہونے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. درود پڑھیے محمد.